الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم واله وصحبه بارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلوس العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أنت لما ولدت أشرقت الأرض، ضاعت بنورك الفقر، نحن في ذلك الضياء والنور، سبل الرشاد نحترق. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے اور یہ محض اس کی عنایات ہیں اور اس کے محبوب کے صدقے ہم جیسے بیکاروں پر یہ فضل ہے کہ آج اتنے حرمت والا دن ہمیں نصیب ہوا، جس کی تاریخ، جس کی اہمیت اور جس کی کرامت اور عزت اللہ رب العالمین جل مجدہو کی دین میں بہت فائق اور بہت بلند ہے. اور خصوصاً جہاں اس مبارک دن میں اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق دی اور اپنے گھر میں جمع ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا، وہیں پر سبط رسول، نواسۂ رسول، حضور سید الشہداء، سرکار امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب و فضائل اور صحابہ اور آل محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم مناقب و فضائل کے لیے ہمارے سینوں کو اللہ نے محض اپنے کرم سے کشادہ کر دیا. تعصب سے، انانیت سے، بغض سے محض اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، اور اپنے محبوبوں کے ذکر کی چاشنی اور محبت حلاوت میں اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک ساتھ جوڑ کر جمع کر دیا. حضرات گرامی، رات بھی میں نے تفصیلی نشست اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. پہلی تو یہ حرمت والا دن ہے کہ حق و باطل کے بڑے بڑے مارکے یہ تواتر کے ساتھ مستند علماء کی مستند آراء کے ساتھ یہ بات تاریخ میں یا حدیث کی تخریج یا فہم حدیث کے شعبے میں، تفہیم حدیث کے شعبوں میں محدثین، فقہا، متکلمین تمام نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ محرم الحرام کے یہ جو دسواں دن ہے عاشورہ، یہ ہمیشہ یوم فرقان کی صورت میں سامنے رہا. حق و باطل کے جتنے مارکے ہوئے اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اللہ کے محبوب بندوں نے جب بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید کی بلندی کے لیے اور اس کے دین کی پاسداری کے لیے جب کوئی اپنی جانوں کا یا بہت بڑے انقلاب کا کی ابتدا کی ہے اور وہ دن حق و باطل میں فرق کا واضح دن بنا ہے تو وہ عاشورہ کا دن تھا. جس طرح کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہی وہ مبارک دن تھا کہ جس کا روزہ فرض تھا. بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ جناب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو بخاری شریف کتاب الصوم میں اور مسلم شریف کتاب الصوم میں یہ روایات درج ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ حضور، یہودی جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا کہ ان یہودیوں کے کوئی جو بڑے ان کے راہب ہیں ان کو بلائیے، ان سے بات کی تو ان سے پوچھا کہ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے کہ جو تم عاشورے کا بڑا اہتمام کرتے ہو اور اس دن کو روزے میں بسر کرتے ہو، عبادت میں بسر کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح دی تھی، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر اپنی اولادوں میں اس دن کی اہمیت اور قدر کو باقی رکھتے ہیں. یعنی یہودی بھی یادوں کو بٹھانے والا نہیں تھا، نہیں سمجھا؟ یہودی بھی یادوں کو نہیں مٹاتے تھے. یہ فتنے ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. سرکار نے شاہ فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، مسلم میں اگر یہ بات ہے تو پھر میں موسیٰ کا تم سے زیادہ ماننے والا ہوں. تم ایک دن روزہ رکھو گے، ہم دو دن روزہ رکھیں گے. تو یہاں سے ایک قرینہ اور مزاج ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوا کہ اگر کوئی نیک کام، کوئی صحیح کام جس کے پیچھے صحیح فلسفہ ہو، اور وہ کام اگر کوئی غلط آدمی کر رہا ہو تو اس غلط آدمی کے کرنے سے وہ نیک کام حرام نہیں ہوتا. سمجھا؟ وہ نیک کام حرام نہیں ہوتا بلکہ وہ آدمی کی غلطی. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، شیخ محقق نے اشعت علامات کے مقدمے میں لکھا ہے اور ہماری ساری اصول کی کتابوں میں ہے کہ اگر حدیث میں کوئی بدعتی راوی آ جائے، اب اس کی تنقید ہوتی رہتی ہے، علامہ زہری نے بھی اور ایک تفصیلی موضوع کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن وہاں پر ایک معیار ہمارے محدثین نے یہ بنایا ہے کہ اگر کوئی بدعتی راوی اہل سنت کی سند حدیث میں آ جائے تو آیا اس سے حدیث لی جائے گی یا اس بدعتی راوی کی وجہ سے اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا. تو ہمارے علماء اصول نے ایک توازن کا اصول بنایا اور اس بات کو ذکر کیا کہ اگر وہ بدعتی راوی کا قول یا فعل جس کو وہ روایت کر رہا ہے وہ اسلام کی تائید اور نصرت کی صحیح تعبیر ہوگی تو اس روایت کو لیا جائے گا، اگر وہ اس کے بدعقیدگی اور اس کے غلط نظریات اور اس کے فاسد خیالات کے لیے بات ہوگی تو پھر یہ اس کا گڑا ہوا نظریہ ہوگا، رسول اللہ کا قول نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے بھی آپ دیکھیے کہ مطلقاً روایات کو رد نہیں کیا جاتا، روایات کے دو سلسلے ہوتے ہیں، پھر اس سے آگے تقریر سمجھ میں آئے گی۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے سنا، آپ سے آپ کے والد صاحب نے سنا، ان سے ان کے دوسرے دوست نے سنا، ایک یہ روایات کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں راوی چلتے ہیں۔ روایات کے سلسلے میں جب حدیث ہمارے پاس پہنچتی ہے یا کوئی تاریخ کا پہلو پہنچتا ہے تو اس کو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو راوی ہوتا ہے جو بیان کر رہا ہے، ایک اس کی درایت ہوتی ہے کہ جو بیان کر رہا ہے وہ مزاج دین ہے کہ نہیں۔ اب ایک آدمی انتہائی سنجیدہ ہو اور بالکل سچا ہو لیکن بات جو وہ کر رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو علماء کہتے ہیں کہ روایت ٹھیک ہے، درایت ٹھیک نہیں ہے۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ راوی گڑبڑ ہوتا ہے لیکن بات جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بن رہی ہوتی ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ روایتاً تو ضعیف ہے لیکن درایتاً بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ معیار روایت کے لینے کا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے تحقیق اور تفتیش اور معائنہ اور محاسبے کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی حوالے سے عاشورے کے دن کے لیے صحیح روایات، روایات کے اعتبار سے بھی اور درایات کے اعتبار سے بھی، یعنی راوی جو ٹیکس آگے بڑھاتا ہے، جو متن آگے بڑھاتا ہے، اس متن کو ہم قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آیا قرآن اس کی تائید کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ آرے ایرے غیرے تاریخ روڈ پر بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پر کھیلنے والے دنیا دار شخص کا کام نہیں ہے کہ حدیثوں کی تحقیق کرے، یہ کام حضرت امام اعظم حنیفہ جیسی شخصیت کا ہے۔ میں تو ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودیوں سے کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، تم ایک دن روزہ رکھو گے ہم دو دن روزہ رکھیں گے۔ لہذا اگر عاشورہ کوئی اور منائے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم حسین کو ان سے زیادہ ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو ان سے زیادہ ماننے والے ہیں، اور آج کے دن بھی کئی جگہ پر مجلسیں ہو رہی ہوگی جو سبیلوں کو آرام کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن ان کا درس صرف نماز پر ہوگا، نماز 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 نماز۔ میں نے کہا اس سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن کربلا میں دو نمازیں ہوئی تھیں، ایک ابن زیاد کے پیچھے ہوئی تھی، ایک حسین کے پیچھے ہوئی تھی۔ تو جماعت میں جانے والے حضرات ہمیں فرق بتا دیجئے گا کہ جب سب نے ایک امام کے پیچھے پڑھنی ہے تو وہاں دو کیوں ہو گئی تھی؟ تو نماز بھی بتائیں تو پھر پورے قرینے سے بتائیں، امام حسین نے ابن زیاد کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سمجھ رہا؟ جب نماز ایک ہے بھائی، سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، تو یہ ایک کربلا ایک درس آپ کو یہ بھی دیتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا، کیوں فرق ہوا، کیوں امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ نماز کو اگر بتانا ہے تو پھر اس کے سلیقے قرینے کے ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا۔ محض نماز سے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو قرآن کریم نے سورہ منافقون میں منافقین کا عمل پیش کیا ہے کہ محبوب یہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے خشک ڈنڈا کھڑا ہوا ہے، ایسے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مقبول نماز نہیں ہوئی۔ پتا چلا نماز ایک ذات ہے، جب تک اس کے پیچھے عقیدے کی تحریک نہیں ہوگی وہ عمل مقبول نہیں ہوتا۔ نماز کی مخالفت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نماز پھر حسینی نماز ہو، وہ نظریاتی نماز ہو، وہ ادب و آداب جو قلب میں جن ہستیوں کے بارے میں رکھنا ہے اس کے ساتھ ہو۔ یہ میں نے ایک دعوت فکر دی ہے، اس پر آپ غور کیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان ظالموں نے ہمارے نبیین کا قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو جو نبی کے دین کی تبلیغ کرتے تھے اور میدان کارزار ہو یا میدان راحت و الفت ہو اس میں وہ حق بات بیان کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کیا۔ تو قرآن کہتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، تو کہہ دیجئے محبوب ان سے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہود نے ایک دن میں تقریباً لگ بھگ 50 سے لے کر 70 انبیاء کو ایک دن میں مارا، یہ گردن کاٹنے کی روایت آج سے نہیں ہے، یہ یہودیوں نے ڈالی ہے. تو گردن کاٹی انبیاء کی اور گردنیں کاٹی 120 علماء کی، صرف اس کہنے پر گردن کاٹی کہ وہ ان کو حق بات کرتے تھے، ان کے بدعقیدگی پر ان کو روکتے تھے، ان کے غلط نظریتے تھے. تو 70 انبیاء کو ایک دن مارا یہودیوں نے، کتنے بولیے؟ 70 نبیوں کو اور 120 علماء کو ایک دن میں مارا. لیکن آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین جل مجدہ، اللہ رب العالمین جل وعلا جس طرح ہر شے کو عزت و قدر اپنے محبوب کی نسبت سے دیتا ہے، حالانکہ وہ حضور کا خالق بھی ہے، حضور کا مالک بھی ہے، حضور کے سارے امتیازات، اختصاصات، فضیلت عظمت اللہ نے دیے. یہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ نے شانے دیے، تو میں نے کہا ذکر بھی تو وہی کر رہا ہے نا پھر. کہنے لگا یہ تو اللہ کا خاص، یہ تو نبی کا خاصہ نہیں ہے، نبی کی ذاتی چیز تو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے نبی کو دی تھی. تو میں نے کہا قدموں پر لگنے والی مٹی کی قسم بھی تو اللہ ہی کھا رہا ہے نا، تو آپ بغض کیوں کرتے ہیں؟ آپ بات کریں سیدھا، شانے تو اللہ نے دیے، پیدا تو تجھے بھی اللہ نے کیا، تجھے بھی قدر و عزت اللہ نے دی ہے، نبی پاک کو بھی عطا فرمائی، لیکن تیری بات تو تیرے گھر والے نہ کریں، اور نبی کی شانے جو اللہ نے دی ہے اور وہ اللہ ہی ان سے ظاہر کرے، پھر تعریف نبی ہی کی کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ اس قرینے کو دیکھیے، ہم اس کو لے کر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں نے کئی کتابیں اس بارے میں ٹٹولی ہے، تو مجھے چند حوالے ملے ہیں، میں اسی کا سہارا لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح حضور کا لحاظ، یہ امت سب سے اعلیٰ امت ہے، کوئی ہم بہت بڑے نمازی ہیں نہیں، نسبت حضور کی ہے. پہلی امتیں لمبی عمریں پاتی تھی، 120 سال اللہ کی راہ میں جہاد ہے، 80 سال اللہ کی راہ میں عبادت، پلک جھپکنے میں مخالفت نہیں ہے. صحابہ کا دل بھرایا شوق عبادت میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمریں کم ہیں، رب نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، فرما محبوب عمریں نہیں بڑھ سکتی، اجر تو بڑھ سکتا ہے، اور یہ رات کسی امت کو نہیں ملی ہے، تو لحاظ کس کا ہے؟ ذات مصطفیٰ کا. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، علامہ راضی کو دیکھیے آپ، شب برات آپ گزارتے ہیں، یہ راتیں کسی نبی کی امت کو نہیں ملی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اختصاص حضور کی نسبت سے ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ 13ویں رات جو تھی شعبان کی، حضور نے سجدہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا محبوب 25% امت کو بخش دیا. فرمایا جب 14ویں رات آئی حضور نے قیام فرمایا. یہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں اسی سورۃ دخان کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 50% کی مغفرت، اور جب 15ویں شب آئی تو فرمایا بس محبوب ساری امت کی مغفرت. تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی، اس سے آپ کا ذوق عبادت بڑھے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رابطہ بڑھے گا، اور اصل جو ڈائریکشن ہے جہاں سے آپ نے جنت کی طرف جانا ہے، وہ راستہ، وہ ویو آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا، اور وہ روشنی کس کی ہے؟ نسبت مصطفیٰ کی ہے. اب سنیے آپ، 70 انبیاء کو ایک دن میں مارا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلال قدر صحابی ہیں، جلال قدر صحابی ہیں، اور یہود کے بہت بڑے علماء میں سے تھے یہ، تو انہوں نے بھی کیونکہ شریعت پڑھی تھی ان کی، خود بہت بڑے عالم تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضور کے قلب منیر پر یہ وحی آئی ہے، وحی خفی جو قرآن کے علاوہ ہے، کہ اگر کوئی میرے دین کے، میرے جانشین یعنی خلفاء میں سے کسی کو قتل کرے گا تو میرے لحاظ کی وجہ سے، کہ وہ خلیفہ میرا تھا، میرا نائب تھا، تو رب کریم غضب کی بنا پر اور عذاب کی بنا پر، جلال کی بنا پر، میرے ایک خلیفہ کے عوض 40,000 لوگوں کو قتل کرے گا، اس کے بدلے میں کہ تم نے اتنی بڑی ناشکری کی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس بات کو ذکر کیا، اور حضرت امام الذہبی نے اس بات کو ذکر کیا ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، اور یہ بہت معتبر کتاب ہے. وہ راوی جو اہل سنت کے بالکل 100% ٹھیک راوی ہے، آپ کہتے ہیں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ سارے امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جمع کر دی ہیں طبقات کے اعتبار سے. اس میں امام ذہبی نے روایت نقل کیا ہے اور امام حاکم نقل کیا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر کیا اور اللہ نے وحی فرمائی پیارے محبوب پر کہ انی قتلتو بیہیہ ابن زکریہ سبین الفن. اے محبوب، یحییٰ میرا بڑا پیارا تھا، میرے نبیوں میں سے تھا. یہود نے بڑی سختی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ یحییٰ کو شہید کیا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک پر اپنے مزاج کو واضح فرمایا کہ محبوب مجھے اتنا، ان نافرمانوں پر اتنا جلال آیا کہ ایک یحییٰ کے بدلے میں میں نے 70,000 کو اس میں سب کو صاف کروایا، یعنی اس کے بدلے کے طور پر، اللہ اکبر. اور پھر آگے دیکھیے نسبت مصطفیٰ، فرما انی قاتل بابنی ابنتی کا 70,000 و 70,000، اور محبوب تیرے حسین کو جو شہید کرے گا اس کے بدلے میں 70,000 نہیں، انبیاء کے لیے تو 70,000 رکھے تھے، فرمایا تیری نسبت کے لحاظ میں 70,000 پر 70,000 تیری امت کے لوگوں کو قتل کرواؤں گا. سمجھ رہے ہیں اسے حرمت ذات امام حسین کی؟ امام حسین کو نبیوں سے بڑا جو سمجھے گا وہ تو کافر ہے. یا یہ عقیدہ نہیں دیا جا رہا کہ امامت نبوت سے اعلیٰ ہے، یہاں لحاظ مصطفیٰ کی اس جزوی فضیلت کو ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا یحییٰ جب قتل ہوئے تھے، امام زاہبی نقل کیا کہ یحییٰ جب قتل ہوئے تھے تو ہم نے ان کی سزا میں، اس کی پاداش میں، اس قوم کے 70,000 لوگوں کو قتل کروایا تھا کہ سب کو پیس دیا. اس میں پارسا بھی آئے جو گونگے بن کر صرف تسبیح کے دانے گھسیٹتے تھے، اور گونگے اور بہرے عابد تھے. فرمایا یہ تو شیطانوں سے بدتر ہے کہ یہ حق سن کر حق نہیں بولتے، غلط کو دیکھ کر غلط اظہار نہیں کرتے. حضور نے فرمایا اگر میری امت کے لوگ صحیح چیز کو دیکھ کر اس کی طرف بلائیں نہیں، اور بری چیز کو دیکھ کر اس کا نام لے کر اس کو منع نہ کریں، امر بالمعروف نہ کریں، تو فرمایا تمہارے بڑے بڑے بزرگ ہوں گے، وہ گڑ گڑاتے رہیں گے، اللہ ان کی دعا نہیں سنے گا، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہے. اس سے پہلے کئی پارسا بنی اسرائیل کے اندر دبا دیے گئے زمین کے اندر. حضرت عبداللہ مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو پارسا تھے، وہ تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے مسجد میں، ان کو کیوں دبا دیا؟ فرمایا وہ اس لیے کہ وہ میرے دین کے خلاف کام کو دیکھتے تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. تو یہ جو ایک جھوٹی عبادت ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہے، تو ہم نے اس کو اتارنا ہے، تھوڑا غلط کو غلط کہنا ہے اور حق کو حق کہنا ہے، دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا ہے، بزرگ کو بزرگ کہنا ہے، چور کو چور کہنا ہے، صالح کو صالح کہنا ہے. بچے گا کوئی نہیں، یہ مزاج سارا ذکر کر دیا گیا ہے. یہ عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی جب تک غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا اور سچ کو سچ نہیں کہا جائے گا. اس ملک میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے خلاف جب تک آپ بولیں گے نہیں، اپنے لوگوں کو تیار نہیں کریں گے، تو یہ کوئی عبادتیں آپ کی مقبول نہیں ہوگی. اور یہ 50,00,000 جو لوگ بے گناہ شہید ہوئے ان کا خون آپ کی گردنوں پر ہوگا اگر آپ اس کے خلاف نہیں بولیں گے، اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، امام حسین کو قتل کرنے والوں کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے. اور جن ظالموں نے نواسہ رسول کو بے دردی سے شہید کیا، اس نواسے کو شہید کیا کہ جس پر رب کا عذاب اتنا آیا کہ یحییٰ کے لیے تو 70 تھے، حضرت حسین کے قاتلوں کے لیے 140,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس میں بڑے بڑے عابد گھسیٹے گئے، بڑے بڑے لوگ گھسیٹے گئے. کیوں؟ کہ انہوں نے اظہار کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کہا یزید غلط ہے. تو لہذا آپ کو میرے دوستو عقیدے کے حوالے سے کہ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیا، کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ خود سپردگی لاؤ، پورا پورا اللہ کے حوالے ہو جاؤ، تمہاری قبول، تمہارا رد، تمہاری محبت، تمہاری نفرت، یہ تمہاری نہ رہے، وہ اللہ اس کے رسول کے سپرد ہو جائے. جو اللہ اس کے رسول کو اچھا لگے وہ آپ کو اچھا لگے، جو اللہ اس کے رسول کو برا لگے وہ آپ کو برا لگے. تو اللہ اس کے رسول کو یزید برا لگتا ہے، اللہ اس کے رسول کو، امت کا اجماع ہے اس پر، ابن تیمیہ تک کے شخص نے یہ بات لکھ دی ہے، برا لگتا ہے. تو پھر رشید ابن رشید کتاب لکھ کر اہل سنت اور اشاق اور اجماع کے قلب پر خنجر مارنا اور کہنا یزید امیر المومنین تھا، یزید رحمت اللہ علیہ تھا، اور ابو العلیٰ مودودی آگے بڑھ کر اس کتاب کی تصدیق کر دیں، مفتی شفیع دیوبندی اس کی تصدیق کر دیں، تو یہ عبدالستار تونسوی دیوبندی اس کی تصدیق کر دیں، آپ کا یہ حق ہے کہ اس حلقے میں جائیں اور کہیں کہ کس حوالے سے آپ نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. رشید ابن رشید کی تصدیق کیسے کی آپ نے؟ ابھی نیٹ پر جائیے، کھولیے کتاب، نہیں ہے میں دیتا ہوں آپ کو کتاب، 20 سطروں پر مودودی نے تقریر سے لکھی اس کے اوپر، 25 سطروں کے قریب عبد الستار توسوی نے لکھی ہے، مفتی شفیع نے لکھی ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب ہمارا اس سے کیا تعلق؟ میں نے کہا یہی حسینیت کربلا یہی سکھاتا ہے. ہاں یہ جو آپ صرف نوافل پر زور رکھ رہے ہیں نا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نوافل کو پرواز دینے والی چیز یہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے ان لوگوں کو آپ پیار کریں، اور جو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں ان سے نفرت کریں. تو اللہ کو یزید پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو یزید پسند بولیے نہیں ہے. تو اس کی تعریف کرنے والے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، منصف مزاج لوگ ہیں، اتنا پوچھنے کا حق معاشرے میں آپ رکھتے ہیں کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو کر حسین ابن علی کو جو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ان کے قاتلوں یزیدی ٹولے کی تم تائید کرتے ہو اور جناب تم اس کو پھیلاتے ہو، تو لہذا آج بھی اس شاخ کے لیے کربلا گرم ہے. اور میں سنیوں تم سے کہوں گا، کوفیوں کی طرح نہ بننا، دروازے بند نہ کرنا، کھڑکیاں بند نہ کرنا، بلکہ گلیوں میں آ کر یزیدوں کو للکارنا. وہ دیکھیے میں نے کل حضرت زینب کبریٰ کا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پڑھا ہے الاحتجاج سے. انہوں نے کہا اب دروازہ بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب کھڑکیاں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں بنت رسول ہوں، تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تم کم ہنسو گے زیادہ رو گے. تو دیکھو یہ مجلس ابھی ختم ہو جائے گی، محفل آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، پونے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے اقدام نہیں کیا تو نسلوں تک، جس کو کہتے ہیں نا بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، اس سے عبرت لینی چاہیے ہمیں کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. میں آپ کو صرف ایک منصف بنا کر، ایک حکم بنا کر اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ دیانتدار لوگ ہیں، آپ امین لوگ ہیں، آپ یہاں پر کربلا کی محبت میں آل محمد پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اس درد میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے پہنچے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا. ایک بات میں صرف مقدمے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایک یہ جو رشید بن رشید، سن رہے ہیں آپ، رشید ابن رشید، یہ مردود اور ملون کتاب جو لکھی گئی اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو شاہد اور موجود جان کر کہتے ہیں کہ ہم پورے طور پر صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، ہم حسین ہی کو حق من مانتے ہیں. یزید مردود تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بدبخت تھا، بقول امام احمد بن حنبل کے کافر تھا، قرآن کی اوراق کو گندگی میں پھینکتا تھا، بیٹیوں سے، بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے شادیاں کرتا تھا. ابن کثیر نے خود لکھا یہ بات میرے دوستو، ابن کثیر نے خود لکھی کہ وہ شرابیں پیا کرتا تھا. کربلا یہ سکھاتا ہے میرے دوستو، میں بہت ریلیکس ہو کر بات کر رہا ہوں، کوئی جذباتیت نہیں ہے، پیغام کے طور پر کربلا یہ سکھاتا ہے کہ غلط کو غلط کہو، حق کو حق کہو، اور اگر اس میں قربان بھی ہو جاؤ تو حسین کہتے تم ہارے نہیں، فست بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم تم جیت گئے. آگے چلیے، یہ ایک پیغام دوسرا میں نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے. اب تیسرے پیغام کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ اتنی حرمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ النا کی ذات گرامی کی ہے، اور میں بہت متاثر ہوا اللہ میں ابن کثیر کی اس عبارت سے جو انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھی، انہوں نے، میں اسے یقین کیجئے بے حد متاثر ہوا، اور کتنی مبارک عبارت انہوں نے لکھی. میں علماء سے کہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے لحاظ کے ساتھ، ایک فرینکلی ماحول، دوستانہ ماحول کے اندر، مناظرہ مباحثہ تفرقہ بازی ہٹ کر، میں کہتا ہوں آپ اپنی مسجدوں میں یزید کی تعریف کرتے ہیں، کیا 10 کو یزید مرا تھا جو آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ 10 کو تو حسین شہید ہوئے تھے، کیا بخاری میں حسین کے فضائل کو حدیث نہیں ہے؟ انصاف کریں آپ، کیا بخاری شریف کتاب المناقب بھری بھی نہیں امام علی مقام سیدنا امام حسن و حسین کے فضائل سے؟ کیا مسلم شریف کتاب المناقب میں درجنوں حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا علی سے، سیدنا میری ماں سید عائشہ سے، سیدنا ابو سعید خدری سے، کیا مسلم میں درجنوں حدیث نہیں؟ کہ جامع ترمذی کے اندر پورا باب مناقب اہل بیت میں نہیں؟ اگر ہے تو 10 کو یزید کا ترانہ کیوں پڑھتے ہو؟ اہل بیت کی محبت کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ کس لفظوں سے اس کو آپ تعبیر کریں گے؟ ابن کثیر کے یہ جملے آپ سنیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ تک یہ پیغام میسج دینا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ، اس ترجمے کو جب تاریخ ابن کثیر میں انہوں نے ختم کیا ہے، جب یہ لکھتے ہوئے آئے فضائل حسین کو رضی اللہ تعالی، اور جہاں یہ اس کو اینڈ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے نچوڑ اور خلاصہ دے دیا کہ اجماع امت کیا ہے، کیا امت کا نظریہ تھا اور امت امام حسین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی تھی. اب ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, ایک لحاظ سے وہ, کیونکہ ہم تحقیق کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے, پوری دنیا سن رہی ہے, اگر کسی کو پسند نہیں آتا تو میں نے کہا کوئی فالتو بات نہیں جو پوری دنیا کو سنا رہے ہوں گے. کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ای میل پڑھا کرو جو آسٹریلیا پوری دنیا سے آتی, کہ شاہ صاحب ہم تو گئے تھے, یہ تو آپ نے بتایا تو ادھر آ گئے. میں نے کہا ہم نے نہیں بتایا, یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, اہل حق ہماری کیا حیثیت ہے, بس یہ اللہ نے توفیق دی ہم نے پڑھا اور آپ کو توفیق دی کہ آپ نے سن لیا. لیکن مزاج اعتدال کا, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس وقت ہر چیز سے بالائے طاق ہو کر ہم صرف حب اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہوئے. آپ کٹہرے میں آئیے اور اس بات کو ذکر کیجئے. علامہ ابن کثیر نے اس بات کو البدایہ و نہایہ میں نقل کیا. شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی لکھتے ہیں کہ مروان علیہ لعنت اللہ, مروان پر خدا کی لعنت ہو, حالانکہ وہ مدینے کا گورنر اور مسجد نبوی کا خطیب اور امام تھا. اٹھائیے بخاری شریف. امام حسن جب شہید ہوئے تو سیدہ رونے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, ان سے زیادہ غم کس کو ہوگا. میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے مطالعے کو ریکنفرم دوبارہ کرو. سیدہ عائشہ کی تم گستاخی کرتے ہو, اہل بیت میں درجنوں حدیث میری ماں ہی نے بیان کی ہے, سیدہ عائشہ نے بیان کی ہے. اور آپ دیکھیے سیدہ رونے لگی, وہ امام ابن حسن اللہ اکبر. مروان بن حکم نے, یہ بالکل اہل سنت کی اجماعی طور پر ہے, مروان بن حکم نے, کیونکہ حضرت کی عادت یہ تھی لوگ اپنے قبیلے کی خواتین بچیوں کو آپ کے نکاح میں پیش کرتے, صرف اس لیے کہ ہمارے خاندان کے اندر آل محمد اور وہ فضائل کی کڑی چل پڑے. اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد اور حسنی سادات حسینی سادات کے مقابلے میں زیادہ ہے. مروان بن حکم نے ایک عورت کا ذہن یہ بنایا کہ تو نکاح تو کر رہی ہے لیکن حسن جو ہے وہ دو چار دن پانچ دن مہینے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں اور تیرا حاصل کیا ہوگا, تو جا تو رہی ہے. اب اس کا پوری ذہن سازی کی اور تفصیل نہیں, نقطہ اس کا خلاصہ یہ ہے, اس نے یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو میرا ایک کام کر دے تو میں تجھے یزید بن معاویہ سے تیری شادی کروا دوں گا. ٹھیک ہے, یزید بن معاویہ سے تیری شادی کروا دوں گا, شام لے جاؤں گا, مراتے دے دوں گا. الغرض کئی دن تک مروان بن حکم کی یہ پالیسی جاری رہی, چند عورتوں کے ذریعے وہ عورت تیار ہوئی اور اس نے امام حسن کو زہر دیا. امام حسن کے زہر کے پیچھے مروان بن حکم تھا. کون تھا؟ مروان بن حکم تھا, ان کے پیچھے حضرت امیر معاویہ نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ بولیے, مروان بن حکم تھا اور اس بدبخت نے زہر دلوایا. ایک اس کی خرابی آپ نے سنی. دوسری خرابی اس مروان بن حکم کی آپ یہ بھی سن لیجئے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو جب امام حسین سے بیعت لینے کی بات گورنر ہاؤس کے اندر ہوئی تھی تو امام حسین نے کہا کہ چھپ کر میں بیعت نہیں کروں گا. یہ ساری کتاب ابن کثیر نے, سب نے لکھا ہے. تو جب امام حسین باہر نکلنے لگے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تو آپ نے سن رکھا, آپ کو کچھ کچھ یاد آ رہا ہوگا, ایک بندے نے گورنر سے کہا تھا پیچھے کھڑے ہو کر کہ اس کو اسی وقت قتل کر دے, جانے نہ دے, اگر حسین آج چلا گیا تو پھر ملے گا نہیں, مار ڈال حسین کو. یہ کون تھا؟ مروان بن حکم تھا. یہ کون تھا جی بولیے؟ مروان بن حکم تھا. امام حسن جب شہید ہوئے آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے آپ کے منہ سے گرتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن مصطفیٰ, ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسین نے آپ کو گود میں لیا تو کہا کہ یہ تو کئی دن سے چل رہا ہے حسین میرے ساتھ, یہ تو کئی دن سے چل رہا ہے, لیکن آج اس ظالم نے بہت سخت زہر دے دیا, کیا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. ام المومنین کو اس بات کی اطلاع دو اور ان سے کہو کہ اگر میں مر جاؤں تو نانا کے پہلو میں مجھے دفن کرنا. یہ سنیوں کی کتاب بخاری کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے, یہ بحث یہ اہل سنت کی کتاب کے اندر موجود ہے میرے دوستو, کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے. سیدہ نے کہا کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد, یہ آپ کے نانا ہے, گھر بھی آپ کا ہے, میں تو دعائے صحت کرتی ہوں کہ حسن کو کچھ نہ ہو, لیکن جب سیدنا امام حسن نے جام شہادت نوش فرمایا اس زہر کو پی کر اللہ اکبر, تو سیدہ نے خادمہ کو دوڑایا, دروازے کھلوا دیے, جگہیں جو قبر شریف کی طرف تھی جو اپنے لیے رکھی تھی اس کو صاف کروا دی کہ یہاں لد بنے گی. تو یہ بدبخت مروان آیا, بخاری میں موجود ہے, اس نے سیدہ کی توہین کی، جھگڑا کیا، لڑ گیا یہ، اور اس نے کہا نہیں 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 ہم دفن ہونے نہیں دیں گے، اور اس نے پوری ایک شورش بنائی اور امام حسن کو وہاں دفن کرنے کی بجائے سیدہ فاطمہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ مروان بن حکم تھا، کون تھا یہ؟ مروان بن حکم تھا۔ میں بات ٹھوس نہیں رہا، ہمارے امام اور دیوبندی بھی ان کو امام کہتے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ دیو علماء تو یہاں تک لکھ، بڑے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، مولانا سرفراز دکھڑوی صاحب نے ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی زالۃ الریب، جو 3-4 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اتھارٹی ہیں، سند ہیں، شاہ عبد العزیز کہتے جو وہ لکھ دیتے ہیں ہم پھر اس کے خلاف سوچتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آؤ پھر اس کٹہرے میں اور فتاوہ حضرت صاحب کو اٹھائیے۔ فتاوے کے اندر حضرت صاحب ذکر فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے، اور مروان علیہ لعنت اللہ بدبخت تھا، گستاخ تھا، اہل بیت کا دشمن۔ اچھا اب ایک اور سوال سنیے، شاہ صاحب کو کسی نے تانا دیا کہ آپ کی بخاری میں بھی تو مروان گھس گیا ہے، تو آپ نے مروان سے حدیثیں کیوں لی؟ امام بخاری نے، اگر مروان دو نمبر تھا تو میں شاہ صاحبی کا جواب دیتا ہوں جو انہوں نے دیا ہے۔ توفہ شنا شریف پڑھیے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ہم حوالے پیش کر دیتے ہیں، آپ مطالعہ دوبارہ بھی کنفرم کریں گے اور دیکھیں اس کو دوبارہ، تو اس کی تحقیق کریں، تجدید کریں۔ توفے کے اندر یہ بات موجود ہے، توفہ شنا شریف میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہماری اس حدیث کا مدار امام زین العابدین کی، جو راوی اس حدیث ان پر ہے، مروان پر نہیں ہے۔ یہ تو امام بخاری نے حدیث لی ہے تو تاریخی پہلو کے حوالے سے مروان کو ذکر کیا، کیونکہ مروان کو خلائی مخلوق تو نہیں، تو وہ تھا مدینے کے اندر، بولیے تھا مدینے کے اندر، تو کہا اس لیے مروان بن حکم کو انہوں نے ذکر کیا ہے، ورنہ اس حدیث کا مدار جو ہے وہ امام زین العابدین کے اوپر ہے۔ یہ جواب دیا حضرت سرکار شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ایک بات میں مزید آپ کو مروان بن حکم کے حوالے سے یہاں پر اس کی بے ادبی گستاخی سناؤں، اہل سنت کا مقدمہ ہے ان کے مقابلے میں، السوائق المحرقہ، یعنی جیسا شیعہ حضرات کی کتابیں ہمارے خلاف ہے جو ان کے نزدیک اصول ہے، جیسا ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب ہے وہ ان کا اصول ہے، ہمارے خلاف جو وہ اہل سنت کے خلاف پیش کرتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے سنیوں کے لیے جو دیواریں باندھی ہیں وہ ایک تحفہ ثنا شریع ہے، اور اس سے پہلے سوائق المحرقہ ہے۔ سوائق المحرقہ یہ مکہ شریف کے امام، جو 19 سال مکہ شریف کے امام رہے، 10ویں صدی کے مجدد رہے، ملا علی قاری کے استاد ہیں، علامہ ابن حجر مکی الحاشمی، جن کا فتاوہ حدیثیہ بھی ہے، جن کا فتاوہ، ملا علی قاری ان سے پڑھنے کے لیے افغانستان سے گئے تھے، کیونکہ ملا علی قاری ہرات کے تھے، افغانی علماء، یہ ان سے پڑھنے کے لیے افغانستان سے سفر کر کے علامہ علی قاری کہاں گئے؟ مکہ شریف، اور مکہ شریف میں ان کے پاس پڑھا، اور علامہ علی قاری رحمہ اللہ ان کا انتقال وہیں ہوا، اور جنت المالا میں ان کی مزار ہے، جنہوں نے مشکات کی شرح ملاقات لکھی۔ یہ تاریخی پہلو بھی آپ ذرا یاد رکھیں۔ تو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو 10ویں صدی کے مجدد کہلائے، اور ان کی کئی کتابیں، تو انہوں نے اہل سنت کا ایک مقدمہ لکھا ہے، وہ السوائق المحرقہ، صحابہ کی عظمت پر اور تشیع نے جو صحابہ پر تبرہ کیا اس کے جواب میں، اس میں آپ نے یہ روایت نقل کی۔ میں یہ کیوں تفصیل بتا رہا ہوں کہ بنڈل بازیاں نہیں، یہ اصول کی کتابوں میں باتیں ہیں، یہ تاریخ محض بنڈل بازیاں نہیں ہے، یہ اصول، اس لیے میں پورا اس کا گراؤنڈ آپ کو سمجھا رہا ہوں، فلسفہ سمجھا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ۔ آپ سنیے، سوائق المحرقہ کے اندر جب یہ عبارت میں نے پڑھی، یقین کیجئے ایک آپ دوست ہیں میرے، یہ جذبات کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے شدید پیاس لگی تھی، لیکن مجھے اتنی جرت نہیں تھی کہ میں گلاس اٹھا کر پانی پی سکوں، اس سے آپ کو بھی اتنا صدمہ پہنچے گا۔ سوائق المحرقہ میں اہل سنت کی معتبر مستند سچی شخصیت ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ کے اندر نقل کیا کہ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ میں جب بحث چلی، یہ مشاجرات صحابہ ہیں، ہمارا عقیدہ یہ کہ دونوں حق پر ہیں، ہم اس میں بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ یہ، لیکن یہ بھی حق ہے کہ رتبے میں امام حسن بڑے ہیں، رتبے میں، ہاں، یزید کہاں آتا ہے؟ یزید تو صحابی بھی نہیں تھا، وہ تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، لیکن بیٹا کہنے سے میں پھر توبہ کرنا چاہوں، حضرت امیر معاویہ ناراض ہوگی۔ یہ کنفیوژن بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یزید کو خلیفہ حضرت امیر معاویہ نے نہیں بنایا، یہ مروان بن حکم نے بنایا، اس پر بھی میں کبھی گفتگو کروں گا وقت کے اعتبار سے، ہم نے ایک ایک پہلو کو سنجیدگی سے دیکھا ہے، یہ مزاج اہل سنت کا نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ یزید کو خلیفہ بنانے سے بری ہے، یہ ساری چالاکی مروان بن حکم کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنے انتقال سے پہلے ہی بیمار ہو گئے تھے، اور تقریباً جس کو معذور کہتے ہیں، ایک کیفیت آپ کی تھی. مروان بن حکم نے شام کے اندر بنو ہاشم کے خلاف بنو امیہ میں عصبیت پیدا کی کہ بنو ہاشم کیسے آ جائیں گے. اور حضرت امیر معاویہ کے خطبے موجود ہیں کہ یزید ابن اپنے بیٹے سے کہا اور مشاورے سے کہا کہ پہلے حسین سے رائے معلوم کرنا, کیونکہ ان سے بڑا کوئی نہیں. یہ کتابوں میں درج ہے. ان جزیات کو لے کر میرے دوستوں آپ کو ایک راہ بنانی پڑے گی. حضرت امیر معاویہ کے پاس اس طرح حضرت عثمان غنی نے, مجھے بتائیے وہ خط حضرت عثمان غنی نے لکھا تھا جس پر پھڈا ہوا تھا, مجھے بتایا. حضرت عثمان غنی کی شہادت یاد ہے نا آپ کو, اس خط کے وجہ سے سارا جھگڑا ہوا تھا کہ مصر کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں مصر کا گورنر پسند نہیں ہے. عثمان غنی نے کہا جس کو تم پسند کرتے لے آؤ, میں دستخط کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر ہمیں پسند ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ لاؤ. حضرت عثمان غنی نے اپنے گویا کے حکومتی لیٹر ہیڈ پر آپ نے لکھ دیا وہاں کی انتظامیہ کے لیے کہ میں خلیفہ اس بات کی اجازت دے رہا ہوں کہ اس کو معزول کرو, اور یہ اکثریت ووٹ جس کے حق میں دے رہی ہے اس کو بناؤ. یہ خط پر دستخط کیے. اب ان کو 50-100 آدمی کو خط دے کر روانہ کیا. یہ صحرا میں پہنچے تو ایک اونٹ آگے بھاگا جا رہا ہے چند لوگ, اس کو جب پکڑا تو اس کے جیب سے بھی خط نکلا اور سیم ٹو سیم ڈٹو کاپی جس کو کہیے, سی ایک جیسے متن بھی ایک جیسا. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ جتنے لوگ جو آ رہے ہیں نا محمد بن ابی بکر کی خلافت کا پروانہ لے کر ان سب کو مار ڈالو. وہ سب واپس آئے اس کو پکڑ کر, کہنے لگے یہ کیا. تو آپ نے ساری تاریخ سن رکھی ہے نا, اور اہل سنت کا یہ اجماع ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت حسین کی طرح ایک مظلوم شہید ہے. جس طرح وہاں پر ایک بلوائی کی کیفیت تھی اس طرح یہاں بلوائی کیفیت ہوئی. یہ مجھے رسپانس دیجیے, ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ مظلوم ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے. وہ دوسرا خط جو قتل کا تھا عثمان غنی نے لکھا تھا؟ یہ بات نہیں, ورنہ میں اس کی تفصیل بتاتا آپ کو. نہیں لکھا تھا. تو وہ لکھا کسی نے تھا؟ مروان بن حکم نے. سمجھ رہے؟ تو مروان نے جس طرح حضرت عثمان غنی کے خلاف کام کیا اس طرح حضرت امیر معاویہ کے خلاف کام کیا, بالکل اسی طرح, کیونکہ خود بھی بنو امیہ سے تھا. اور اس نے کہا وہ اہل بیت کا بغضی تھا, اس کو پتا تھا, کیونکہ یہ طے پا گیا تھا. اگر آپ تاریخ کو دوبارہ ٹٹو لیں, نہیں پتا تو سن لیں, امام حسن کی صلح جب حضرت امیر معاویہ سے ہوئی تھی تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر امیر معاویہ مجھ سے پہلے انتقال کر گئے تو خلافت دوبارہ حسن کے پاس آئے گی. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ معاہدہ جو طے ہوا تھا نا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ, اور حضرت امام حسن نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تھی, اور وہ بشارت حضور کی قبول ہو گئی, سامنے آ گئی کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے جو میری گود میں بیٹھا ہے یہ 2 سال کا, لیکن ابنی حاضر سید, یہ میری امت کا سید ہے. سب سے پہلے حضور نے جس کو سید کہا اپنی اولاد میں وہ امام حسن ہے. بخاری میں ابنی حاضر سید لعل اللہ ان یصلح بین الفیتین عظیمتین من المؤمنین مسلمین, یہ میرا بچہ سید اور سردار ہے, اللہ اس کے ہاتھ پر 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلاح کرائے گا. تو امام حسن نے جب خلافت دی حضرت امیر معاویہ کو تو اس میں یہ ایک شک یہ بھی طے ہوئی تھی کہ مجھے یہ چاہیے, یہ زمین چاہیے, یہ چاہیے, اتنے لوگوں کو آزاد کریں آپ, ہمارے قیدی آزاد کریں آپ, جو ہوتا ہے جنگ کے بعد ایک صلح ہوا. پھر میں عرض کروں یہ مشاجرات صحابہ ہیں, جو سمجھنا آپ نے وہ یہ ہے, اس میں ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ حضرت معاویہ انتقال کر جاتے ہیں تو خلافت پر دوبارہ امام حسن آئیں گے. اور یہ مروان کو پتا تھا کہ اگر حضرت امیر معاویہ جائیں گے تو حسن کے بعد حسین کے پاس بنو ہاشم میں خلافت جائے گی, اور وہ بغضی تھا, ایک اس کی روح گندی تھی, سرکار کے خاندان سے بغضی تھا. اس کے باپ کو اس لیے بھگایا بھی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, مدینہ شریف سے ساری تاریخ ہے, حکم کو بھگایا بھی تھا. بعد میں اس نے سچی توبہ کی حضرت عثمان غنی کے پاس, تو حضرت عثمان غنی نے کہا جب سچی توبہ کر لی تو بلا لیا آپ نے اس کو, ٹھیک ہے. اس لیے اب اگر عثمان غنی پر تبرہ کیا جاتا ہے تو نہج البلاغہ کے اندر بھی خط و کتابت حضرت علی کی مروان کے ساتھ ہے, تو جیسا حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہیں تو حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں کہتے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک بات آپ سنیے کہ مروان نے حضرت امیر معاویہ کی بیماری کا پورا فائدہ اٹھایا, اور کیونکہ 20 سال آپ گورنر رہے ہیں ملک شام کے 20 سال, تو اس نے حضرات اہل بیت اور خانواد رسول کے خلاف لوگوں کو گرم کیا, اور اس کے بعد لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی خلافت, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خلافت بنو امیہ کے پاس ہونی چاہیے, بنو ہاشم کی کیا ضرورت ہے. اور یزید, یزید کو تو سرے سے ناچ گانا دیکھنے سے, شراب پینے سے, یاشی سے, جوئے سے فرصت نہیں تھی. اس نے کہا گدھے تو عہدہ اٹھا لے, پیچھے کام سب میں کروں گا, بس تو خلیفہ بننے تیار ہو جا. تو یزید کو جو ڈمی خلیفہ بنایا ہے, پیچھے جو شیطان تھا وہ مروان بن حکم تھا. میں پوری تقریر اس پر چار گھنٹے کی کر سکتا ہوں صرف مروان پر. اتنے حوالے اہل سنت کے ماخذ میں ہیں. لیکن آخری ایک بات یہاں پر سنیے, سوائق المحرقہ کے اندر حضرت ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جب امام حسن نے امت کی صلاح کے لیے خلافت لکھ کر دے دی حضرت امیر معاویہ کو تو صلاح ہو گئی. اب امام حسن جو تھے وہ روزہ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے, جس کو سن کر میں نے کہا تھا نا کہ مجھے پانی تک نہیں دیا گیا, وہ وجہ یہ تھی. آپ سب اہل بیت اور صحابہ کے عاشق ہیں, اس درد سے اس بات کو سنیے. امام حسن جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روزہ مبارکہ کے سائے میں بیٹھے ہیں, اور جہاں سادات ہوتے ہیں, سادات کیا سیدوں کا سید حسن ہو تو وہاں پر لوگ جمع نہ ہو؟ بولی سبحان اللہ. امت میں ان سے بڑا سید کون ہے مجھے بتا دیجیے آپ, امت میں ان سے بڑا سید کون ہے, سردار کون ہے؟ تو امام حسن جلوگر ہیں, تو جہاں اہل بیت ہوتے وہاں گلگا لگ جاتا ہے ان کی طبیعت کے حوالے سے, ان کی محبت کے حوالے سے. تو میرے دوستو ہوا یوں کہ امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پوچھ رہا میرے بچے کے لیے دعا کر دیں حضرت, کوئی کہہ رہا ہے حضور میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں اتنے دور سے, آپ نواسے رسول ہیں, آپ بیٹے ہیں, اہل بیت کی محبت, کوئی دعائیں کروا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے فلاں بیمار ہے دعا کر دیں. تو امام حسن ہر ایک کو شفقت کے ساتھ خلافت دے دیا, آپ نے دس بردار ہو گئے, حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے. مروان بن حکم گورنر ہے کہاں کا؟ مدینہ شریف کا. وہ قریب آیا اور قریب آ کر امام حسن کے سامنے یوں کھڑا ہوا, ابن حجر دونوں ہاتھ رکھ کر یوں کھڑا ہوا, دنیا دو زانوں بیٹھی امام صاحب کے سامنے, اور ایک گندی روح کا پلیت آدمی یوں کھڑا ہے, اور کھڑا رہ کر صرف دیکھ نہیں رہا, جملہ تانا دیتا ہے, کیا بغاوت کر رہے ہو؟ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ بغاوت کر رہے ہو, بغاوت خلیفے کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہے ہو. جس طرح حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی ہے نا امام نے, اس کے بعد یہ جملہ اگر آپ تاریخ پڑھ لو نا تو آپ کا حلق خشک ہو جائے. ان کے اخلاص کا یہ تانا مروان دے رہا ہے کہ رہا بغاوت کر رہے ہو, لوگوں کو تیار کر رہے ہو. میں کہتا ہوں واقعی میں حضور نے حق فرمایا کہ میری بردباری اللہ نے حسن کو دی ہے, کوئی اور ہوتا تو اس کو ادھر چیر کر رکھ دیتا کہ سب تو دے دی, اب کیا بکواس کر رہا ہے, ہمارے اخلاص پہ شک کرتا ہے. کہا خلیفے کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہے ہو, بغاوت کر رہے ہو. امام حسن نے سر اٹھا کر کہا, کہا جب یہ بازو مضبوط تھے نا تب بغاوت نہیں کی, کہا یہ دل سے دیے خلافت, طاقت سے معاویہ لے نہیں سکتے تھے, یہ دل سے دیے, نانا کی امت کی صلاح کے لیے دیے, طاقت سے وہ لے نہیں سکتے تھے. مروان تو ابن رسول کو کہتا ہے بغاوت کر رہے ہو, اتنا پلیت آدمی تھا یہ مروان بن حکم. کون بولیے؟ اس کو کہتے ہیں رحمہ اللہ. میں نے کہا میدان محشر میں فیصلہ ہوگا. اور آپ سنیے یہاں پر یہ چند چیزیں آپ کو سننی چاہیے تھی مروان بن حکم کے حوالے سے, یہ آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے. اور ایک روایت میں پڑھوں, میرے سامنے پر طبرانی کی موجود ہے, اس کو سن کر سارا مسئلہ کلیئر ہوگا. طبرانی ہے اور حدیث نمبر ہے 2590, طبرانی کبھی 2590. انا مروان ابن حکم اتا ابا ہریرہ فی مردہ, حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی تھی جب سرکار نے فرمایا نا کہ 60 ہجری میں لونڈوں کی حکومت آئے گی, بڑی بڑی کتابیں, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے. حضور نے فرمایا, فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں میری ممبر پر بندر ناچیں گے اور لونڈوں کی حکومت آئے گی. تو ابو ہریرہ جیسا وفادار اور سنجیدہ مخلص صحابی ہے, ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا جتنا جھوٹ تو اہل بیت کی فضائل میں گڑتا ہے نا, اس سے بڑی باتیں سچائی میں ابو ہریرہ نے اہل بیت کے لیے بیان کی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ کہتے ہیں حدیث کہاں سے لاتے ہو؟ ہم نے کہا ابو ہریرہ سے. کہ اس کی کیا؟ میں نے کہا تم تو امام غائب سے لاتے ہو جو نظر ہی نہیں آتا, ابو ہریرہ کا وجود تو ہے نا. نہیں سمجھے آپ؟ ابو ہریرہ کا وجود تو ہے, ان کی سیرت تو ہے, تحقیق تو ہے, تو امام غائب کو لانا جو نظر آتا نہ جاتا ہے. کبھی آپ پوچھیں امام غائب کیا ہے, وہ کہتے ہیں امام مہدی ہے. تو کہاں گئے وہ؟ کہنے کہ 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے. ہم نے کہا جی کیوں غائب ہو گئے؟ کہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا لو تمہارا مہدی پھڈے میں بھاگتا ہے اور ہمارا مہدی پھڈے کے وقت آئے گا. یہ لاجیکل ہتھوڑا ہے, ہتھوڑا. اگر آپ بات کریں جواب کوئی دے دے تو مجھے بتائیے پھر آپ. میں نے کہا مہدی تو صلاح کریں, جو بھاگ جائے وہ مہدی کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھے آپ؟ جو بھاگ جائے. اور آپ سنیے, امام مہدی 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے. میں نے کہا امام مہدی تو حضرت حسن عسکری کی اولاد میں سے. ہاں تو میں نے کہا تمہاری کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی امام مہدی کو ڈھونڈ رہے تھے، تو یہ مہدی ہے کون؟ یہ علی سے پہلے تھے؟ بعد میں پہلے طے تو کرو مہدی ہے کون، نہیں سمجھے آپ. کہتے ہیں لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے اس لیے وہ غار میں چلے گئے. تو ایک بانا خود ان کی حدیثوں کا دارومدار امام غائب نے، ایک دو بہت بہت مضبوط سند ہے. میں نے کہا کہاں سے آئی حدیث؟ کہا امام غائب نے. بھیا بھیا میں نے کہا یہ کیا، جو بندہ نظر نہیں آئے تم اس پر دارومدار اور مکھی پہ مکھی مار رہی، یہ کون سی روایت ہے؟ ہماری اہل سنت میں ایک ایک راوی کا ترجمہ لکھا گیا ہے. جس صحابی رسول سے روایت لی جاتی ہے اس مقدس ہستی کے پورے حالات لکھے گئے ہیں، پورے معاملات لکھے گئے ہیں. اس لیے حدیثوں کو آگے بڑھانا، لینا، ذخیرہ کرنا یہ خاصہ اہل سنت کا ہے. بولی سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہیے رضی اللہ تعالی، عاشق اہل بیت، امت مصطفیٰ کے مخلص، پڑے رہتے تھے حضور کے ٹکڑوں پر. وہ اصحاب صفحہ میں سے، کھانے کی پرواہ نہیں، صرف دین یاد کرنا ہے. سرکار آتے تو دیکھتے یہ تو بلک رہا ہے، بالکل ختم ہو گیا، بھوک اتنی لگی ہے. سرکار کہتے چلو جا دعوت کا اہتمام کرو، چلو ابو ہریرہ. لیکن شکایت نہیں کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، کسی سے. ایسے مخلص صحابہ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو صفحہ کے چبوترے پر وف کر دیا، ان کے اخلاص پر بات کرنا کوئی کلمہ گو نہیں کر سکتا. اسلام کا دشمن یہودی ضرور کر سکتا ہے جو اسلام کو مشکوک کرے. سرکار ابو ہریرہ نے جب یہ سنا میرے دوستو کہ حضور نے فرمایا کہ ممبر پر میرے بچیں گے لانڈوں کی حکومت آئے گی، تو سرکار کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کی، حضور میں وہ دن نہیں دیکھ سکتا، میں نے آپ کے تقوی و طہارت کو دیکھا ہے، میں نے ابوبکر عمر عثمان علی جیسے آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کو دیکھا ہے، میں آپ کی ممبر کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتا. سرکار نے فرمایا پھر؟ تو کہا حضور دعا کریں میں پہلے مر جاؤں. اور آپ دیکھیں 59 کے قریب آپ کو وصال ہو گیا، 58-59 حضرت ابو ہریرہ کا. اور اس وقت مدینے کا گورنر کون تھا؟ مروان بن حکم تھا. اب میں نے جو حوالہ پڑھانا ہے ایک آخری حوالہ اس پر سنیے تاکہ یہ مکمل کے لوگ کنفیوز ہیں مروان کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتا دیا شاہ عبد العزیز صاحب کا فتویٰ پڑھ کے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ مروان کی حیثیت کیا تھی، کہ مروان بن. اور داتا صاحب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کو کہیں گے کوئی جگہ شاہ صاحب مولوی ہے، میں نے کہا چل تو صوفی ہے نا تو داتا صاحب کی سن لے، لیکن پکا سنی ہو جا تو. اگر ہمیں مولوی کہہ کے دیوار پر لگاتا ہے نا تو میں نے کہا تیری تسبیح بھی تجھے کچھ نہیں دینے والی جب تک تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا. داتا علی حجویری کشف المحجوب شریف کے مقدمے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے وہاں لوگ دو نمبر صوفی آ گئے. داتا صاحب لکھتے ہیں ہمارے وہاں جعلی صوفی آ گئے. ایک جملہ ہے شاہ صاحب کا، داتا صاحب کا، فرماتے ہیں کیونکہ حسنی سادات ہے، آپ بھی سید ہیں نا، سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ. داتا صاحب حسنی سادات میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں کچھ جعلی لوگ آ گئے ہیں جو ریاکاری کو تقویٰ کہتے ہیں، جو لالچ کو محبت کہتے ہیں، جو بناوٹ اور تسنوں کو صبر کہتے ہیں. یعنی اصطلاح چینج کر دی، لالچ جب آئی تو کہیں لالچ نہیں محبت ہے ان سے، ریاکاری آئی تو کہیں نہیں یہ تو تقویٰ ہے. تو فرمائی تو پیمانہ چینج کر دیا جاتا، سب کہتے ہیں ریاکاری کو تقویٰ بنا دیا، لالچ اور ہرس کو، لالچ اور ہرس کو انہوں نے محبت کہہ دیا. داتا صاحب لکھتے ہیں ان ظالموں نے، ان دو نمبر صوفیوں نے سرکار کی امت کے ساتھ وہ کیا جو مروان بن حکم نے اہل بیت کے ساتھ نہیں کیا. تو پتا چلا داتا صاحب کو یہ بات قبول ہے کہ مروان بن حکم بے ادب تھا اہل بیت کا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ کشف المدنی بات موجود ہے، اور میرے آقا سرکار غوث اعظم کی گنیا اٹھا کر دیکھیں اس میں بھی موجود ہے. حدیث سنی، ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ مجھے میں پہلے انتقال کر جاؤں. تو حضرت ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ لیٹے ہوئے تھے. میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالضبط یہ بات بالکل ٹھیک، میں نے جو بات کی ہے وہ جالیوں کی کی، ورنہ تو یہ دنیا آباد ہی حضرات صوفیہ کی وجہ سے. میرے سامنے سننے والے اتنے سادے ہوتے ہیں کہ مجھے ہر بات کی تشریح کرنی پڑتی ہے. باہر جا کر کے شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، تو میں نے کہا کوئی عقلی تخصیص نہیں کر سکتے، ہم صوفیوں سے ہٹ کر مسلمان رہ سکتے؟ ہم تو ٹکڑا حضرات صوفیہ کا کھا رہے ہیں. میں دو نمبر کی بات کر رہا ہوں، پیر منگل بدھ جمعرات کی، پیران اعظام کی نہیں، مشائخ اعظام کی نہیں. اللہ ان کو آستانوں کو آباد رکھے، جو امت کے ساتھ ان کا درد ہے اللہ وہ تمام کو عطا فرمائے، اور اللہ ان مخلصین کا سایہ اہل سنت کے سروں پتا دیر رکھے. یہ واضح کرنا پڑتا ہے، لیکن لوگ بات جا کے کہتے ہیں کہ جی شاہ صاحب نے یہ بات کر لی تھی. میں نے کہا 15 سال سے تجھے اپنا مزاج بتا رہے ہیں، کھل کے تیرے سامنے پھر بھی ہمیں تشریح کرنی پڑتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت آیا، اور اگر میں آپ کو کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، جیسے ابھی آپ کے انتقال میں کوئی ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ رہ گیا، یوں سمجھیے آپ، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ تمیز ہوتی ہے، یوں سمجھیے آپ، آپ اپنے بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے خدام جو ہے وہ آپ کے پاؤں کی تلیوں کی مالش کر رہا ہے اور آپ کی سانس تیز تیز چل رہی ہے، تو مروان بن حکم آیا خاص طور پر اجازت لے کر کہ میں حضرت ابو ہریرہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو جب وہ آیا تو اس نے آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، اور حدیث کے الفاظ دیکھیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ آپ کی کوئی اور بات تھی. فرمایا کہ انا مروان ابن حکم عطا ابا ہریرہ تا فی مردہ الذی مات فی، اس وقت مروان آیا کہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ نے اسی وقت انتقال کیا تھا، اس مرض میں انتقال کیا تھا، اسی بیماری میں انتقال کیا تھا. جب آیا فقال مروان لابی ہریرہ، آ کر کہنے لگا سیدنا ابو ہریرہ سے، ما وجدت علیک فی شیء منذ استبحنا الا فی حبک للحسن والحسین. توبہ توبہ، کہنے لگا ابو ہریرہ میں نے تمہارا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں دیکھا، اور میں نے، یہ کون کہہ رہا ہے، بولیے، مروان کہہ رہا ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو جو دیکھا ہے وہ انتہائی متانت کے ساتھ دیکھا. ما وجدت علیک فی شیء، میں نے کبھی آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو شریعت کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، آپ کتنے متقی پرہیزگار ہیں، آپ کی آنکھیں بند تھی. لیکن آگے بکواس کیا کرتا ہے، الا فی حبک للحسن والحسین، لیکن آپ حسن حسین سے پیار بہت کرتے ہیں. جملہ سنا آپ نے مروان کا، یہ ابو ہریرہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے نمازی اور بڑے نیک اور پارسا ہیں، میں نے آپ کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں دیکھا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ جیسا آدمی حسن حسین سے پیار کرتا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ نے آنکھیں کھولی اور خادمہ سے کہا، میرے کو اٹھا کر بٹھاؤ، یہ ذکر میں سوئے سوئے نہیں کر سکتا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان، تکیہ پیچھے لگایا گیا اور سیدنا ابو ہریرہ کو بٹھایا گیا. پھر آپ نے فرمایا، فانا لا احب حاضین وقد رأيت هذا من رسول اللہ. مروان تو کیا بکواس کرتا ہے، میں ان سے محبت نہ کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ان سے پیار کرتے ہوئے. میرے دوستو، جینا ہوتا نا تو ابو ہریرہ جیتے، لیکن موت کے وقت کامیاب وہ ہوتا ہے جو آل محمد سے محبت کرتا ہے. دیکھیے آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے اس حدیث سے ایک تو مزاج سمجھا کہ اہل بیت کی محبت ضروری کتنی ہے، ٹھیک، ایک، اور دوسرا آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ مروان کا مزاج کیا ہے، دو. اب آئیے علامہ ابن کثیر کے اس جملے پر جو انہوں نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کے خلاصے پر لکھا، وہ لکھتے ساری بحث کرنے کے بعد کربلا کا سارا واقعہ لکھا، سب کچھ لکھا، سنیے پوری تاریخ کو بیان کیا جناب علامہ ابن کثیر نے، اور خلاصہ کربلا کا کیا لکھا، بیدار ہو کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے. اور اب جملہ سنیے علامہ ابن کثیر کے البدایہ و النہایہ کا، کیا مبارک جملے لکھے ہیں. لکھتے ہیں، بل الناس انما میلہم الی حسین ابن علی. وہ کہتے ہیں، لوگوں سنو، میری تحقیق تو یہی نکلی کہ ساری خدائی کا رجحان حسین ابن علی کی طرف تھا. یہ جملے ہیں، یہ انہی کے جناب سے، علامہ ابن کثیر ابن قیم سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، ادھر سے بھی پڑھا ہے. وہ لکھتے ہیں، بل الناس انما میلہم الی حسین ابن علی، حقیقت یہ ہے کہ سارے لوگوں کا میلان سیدنا حسین ابن علی کی طرف تھا. کیوں؟ لانہ سید الکبیر، اس لیے کہ ان سے بڑا دانا، سمجھدار، شرف و عزت والا کوئی نہیں تھا. کیا جملہ لکھتے ہیں، لانہ سید الکبیر و ابن بنت رسول اللہ، اس لیے کہ وہ سید کبیر تھے، دانائی میں، عزت میں، شہرت میں، فکر میں، مزاج میں، علم میں، تفقہ میں، اور وہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے تھے. اور آگے جملہ لکھتے ہیں ابن کثیر، کہتے ہیں، فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یساویہ ولا یساوی. اور حقیقت یہ ہے کہ فلیس علی وجہ الارض، زمین کے تختے پر کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا. جملہ، زمین کے تختے پر ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا. آگے لکھتے ہیں، ولکن الدولت الیزیدیہ تھا کانت کلہ تناوی. لیکن حقیقت یہ کہ یزید نے خام خا کی بغض اہل بیت والی حکومت کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور اس نے تعصب کیا. حق یہ ہے کہ پہلے بھی لوگ آل محمد کے ساتھ تھے، آج بھی لوگ آل محمد. آل محمد. اب ہم اس تبصرے کے بعد اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں لے آئے ہیں. میں نے صرف چند کنفیوژن دور کی اس درس کے اندر، کہ جو ماحول کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء دیوبند سے بھی کہ آپ کی کتابوں میں ذکر اہل بیت کثرت سے آیا ہے، آپ اس نظریے پر آپ پر اتفاق کریں ہمارے ساتھ. کربلا کے اندر امام حسین کی حقانیت پر آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، میں بڑے توازن کے ساتھ آ رہا ہوں. آپ وہاں پر آئیے اور اس نقطے پر اعتماد کیجئے اور اپنی صفوں کے اندر سے ان کو نکالیے کہ جو آپ کو الجھا رہے ہیں اور نیچے کی چیزوں پھڈا لگا رہے ہیں. کل بھی میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے پیر و مرشد اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام حسین کی محفل بھی کرتے تھے، شربت بھی بناتے تھے، کھجڑا بھی بناتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، نظر بھی کرتے تھے، نیاز بھی کرتے تھے. یہ کون صفوں کو دراڑے ڈال رہا ہے؟ کبھی بر صغیر پر، کبھی بر صغیر پر اختلاف نہیں، نہ فاتحہ کے مسئلے پر، نیاز کے مسئلے پر. آج نیاز کے مسئلے پر کہتے ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے. اور میں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے تو اپنے ملا کو لے کر دلیل کیا اس کے پاس؟ اور ملا دلیل پڑے گا تو پڑھنے نہیں دوں گا. ملا کو کہوں گا تو دیوبندی ہے تو اپنے اکابر کا ماخذ پڑھ، اور میں اپنے اکابر کا ماخذ پڑھتا ہوں. اور ہم دونوں کے اکابر اوپر جا کر ایک ہی ہیں، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمہ اللہ ہے، وہ حضرت لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ ہے، وہ مولانا کرامت اللہ شاہ صاحب دہلوی ہے، وہ حضرت قبلہ کرامت اللہ شاہ صاحب. یہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جا کر کل بھی رات میں نے یہ سولوشن پیش کیا، اوپر جا کر ہم ایک ہو جاتے ہیں تو خدا را گھر گھر کی لڑائی ختم کریں آپ، ان مسئلوں میں کفر و بدعت کے فتووں سے ختم کریں آپ، نکلیں اس چیز سے آپ اور آئیں اس چیز کی طرف جو اجماعی چیز ہے. میں ایک حوالہ صرف پیش کرتا ہوں کہ کتنا اجماع رہا نظر و نیاز پر. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی سوانح حیات پر ایک مستند کتاب لکھی گئی ہے جو انہی کے خلیفہ اور مرید عزیز الرحمان صاحب نے لکھی، اشرف السوانح. اشرف اس کی پہلی جلد میں آپ میرے پاس تشریف لائیے، میں کتاب دے دیتا ہوں آپ کو، آپ لے جا کے پڑھ لیجئے. لیکن پھر میں یہ کہوں، یہ مناظرے مباحثے کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، میں سلوشن پیش کر رہا ہوں. جو چیز لڑائی کی نہیں ہے اس کو لڑائی کے باعث کیوں بنا دیا آپ نے؟ آپ کو کس نے غلط بتا دیا؟ ایک مشیر بن کر آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، نہیں پسند آئے دیوار سے مار دینا. لیکن حوالے پر غور ضرور کرنا کہ میں کس حوالے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. عزیز الحسن دیوبندی جو ہیں وہ تھانوی صاحب کے مرید اور خلیفہ ہیں، وہ لکھتے ہیں ان کی تاریخ میں، اور تاریخ میں لکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب کے دادا رامپور میں ایک مزار پر جایا کرتے تھے، عرس میں. کس میں؟ کس میں جایا کرتے تھے؟ عرس میں جایا کرتے تھے. جب وہ عرس میں جاتے تھے تو ایک، چونکہ کہتے تھانوی صاحب کے دادا بڑے پہلوان بھی تھے اور مزار کے بڑے عاشق بھی تھے، تو ہر سال جاتے، ایک وقت رامپور کے اس مزار شریف پر ڈاکو نے حملہ کر دیا، زائرین کو لوٹنا شروع کیا. تو کہتے ہیں اس وقت تھانوی صاحب کے جو دادا تھے انہوں نے کسی سے تلوار لے کر ان ڈاکو پر حملہ کیا اور کئی زائرین کو بچایا، اور تھانوی صاحب کے دادا وہاں لڑ کر باغیوں کو بھگا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے داداؤں کو نہیں چھوڑا، آپ ذرا اپنا تبصرہ کر لیں اور اتفاق اور سلوشن پر آپ آئیں ایک بات، اور توجہ کریں اس بات پر کہ اس وقت ڈاکو نے حملہ کر کے ان کے دادا کو شہید کر دیا. کہتے ہیں کئی سال گزر گئے، رامپور کہاں اور تھانہ بھون کہاں، کتنا لمبا فاصلہ ہے. تھانہ بھون میں یہ رہ رہے ہیں اور وہ واقعہ رامپور میں ہوا ہے جو بریلی کے ساتھ ہے. اب کہتے ہیں کئی سال گزر گئے، رات کا ایک وقت تھا، عزیز حسن صاحب لکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے فرمایا کہ رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دادا کھڑے ہوئے ایم سلیمان مٹھائی لے کر تھیلی میں، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا ہے ان کے، یہ تو میں نے اسی ذوق کے لیے کہہ دیا، لیکن مٹھائی لے کر وہ آئے. کمرے میں آئے تو لوگ حیران ہو گئے، کہنے کہ دادا جان آپ تو شہید ہوئے. کاش میں روزانہ آؤں گا، تمہاری خیر، یہ پوری دنیا سن رہی ہے، تمہاری خیر خیریت سنوں گا. موضوع میرا نہیں تھا ورنہ میں کتاب یہاں رکھتا، لیکن ابھی آپ فارغ ہو کے میرے حجرے میں آ جائیے، میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ حسن یہاں پڑھیں گے. تو کہا کہ میں روزانہ آؤں گا اور یہ مٹھائی کے ڈبے روزانہ آئیں گے. میں نے کہا لو دادا مٹھائی لائیں تو کچھ بھی نہیں، ہم نے ایک دن حلوہ بنا لیا تو آپ نے زمین آسمان سر پہ ڈال لیا، تو ایسا تو ظلم نہ کریں نا آپ، حلوہ کھاتے ہیں. میں نے کہا مصطفیٰ کو اتنا پسند تھا اب کیا کریں ہم. حضور فرماتے بخاری کے حدیث ہے، اے عائشہ انی احب الحلوہ والعسل، اے عائشہ مجھے حلوہ اور شہد بہت اچھا لگتا ہے. دیکھو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے، میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں کہ آپ بھی رش کرتے ہوں گے، یا اللہ ہم خود بیکار ہیں لیکن تو نے پسند وہ عطا فرمائی ہے جو تیرے مصطفیٰ کو پسند ہے. جواب سنیے اس پر، کہتے ہیں کہ روزانہ دادا جان آتے اور مٹھائی کا ڈبہ دے جاتے. میں پھر عرض کروں، تعصب، انانیت، مناظرہ، مباحثے سے ہٹ کر ایک تاریخ اور تحقیق کے طور پر، میں آج کربلا کا دن ہے، بہت کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. سنیے اس بات، آل بیت کی محبت میں، آل محمد کی محبت میں، کہتے ہیں کہ گھر کے بچوں نے، پڑوسیوں نے، میں تو تقریروں میں دوسرا تبصرہ کرتا ہوں لیکن آج تو یوم کربلا ہے، پڑوس میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی ان کا کاروبار کچھ نہیں ہے اور یہ مٹھائیاں کہاں سے آ رہی ہیں. تو کہتے ہیں جب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی تو بتایا گیا کہ دادا جان آتے ہیں اور مٹھائی لاتے ہیں. تو کہا جس دن ہم نے راز فاش کیا پھر دادا نہیں آئے. تو میں نے کہا یار دیکھو، یہ دادے دادے پر نہیں لڑو، تمہارا دادا ہو تو آ سکتا ہے، ہمارا دادا ہو تو نہیں آ سکتا ہے. آپ کے مولوی صاحب ہو تو آ سکتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے تو ان کو چھوڑو نا بھائی. یہ مسئلہ جو نقطہ ہے اس پر اتحاد کرو کہ جب آنا ثابت ہے تو سب کے لیے ثابت ہے، جب نہیں ثابت ہے تو کسی کے لیے نہیں ثابت ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ بات بڑی پیاری لکھی ابن کثیر نے، جو ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں، کہ اس وقت حق پر امام علی مقام. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں یزیدیوں کے عاشقوں سے، ایک حدیث یزید سے بتا دیں آپ. یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، پھر ان کی روح مبارکہ سے معذرت کرتے ہوئے، کیونکہ کنان کو کنان کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کہیں گے تو یہ میرا دل نہیں چاہتا، حالانکہ بیٹا ہے، وہ نسبی بیٹا ہے، لیکن نہیں، آپ ہیں نوح علیہ السلام کی اولاد، کہ جو آپ دین پر ہیں مصطفیٰ کریم. بیٹا تھا، نافرمان تھا، کافر تھا، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو، سیدنا امیر معاویہ کی جو قدر ہمارے دل میں ہے یہ کوئی نہیں جانتا، صاحب رسول ہونے کی حیثیت سے. لیکن یہ بھی حق ہے کہ امام حسین کا جوتا ان سے بہت اوپر ہے، اس کو حضرت امیر معاویہ خود تسلیم کرتے ہیں. اور یہ میں رات ساری تقریر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء، یا جن کے لیے بشارت جنت کی مخصوص ہو گئی، وہ اس کے بعد ساری امت سے افضل امام حسن حسین. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. سنیے اس بات کو کہ یزید جو ہے وہ صحابہ کے دور کو پایا ہے، شمر نے صحابہ کا دور پایا ہے. ابن سعد، سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، جس نے امام حسن، امام حسین کے کپڑے نکالے تھے معاذ اللہ شہادت کے بعد، وہ ابن سعد، سعد بن وقاص. اس لیے دعا کرو اللہ اولاد نیک عطا فرمائے. سعد بن وقاص کی طہارت، زہد میں کوئی شک نہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اب آپ دیکھیے، بیٹے کو بنیاد بنا کر باپ کو گالی نہیں دی جا سکتی. ہم یہی سمجھاتے ہیں، بیٹے کو بنیاد بنا کر باپ کو گالی، کنان کو بنیاد بنا کر نوح علیہ السلام کو گالی نہیں دی جا سکتی، گالی نہیں دی جا سکتی. یزید میں صحابہ کا دور پایا ہے، یہ کتنا بنیادی اور ویلڈ پوائنٹ ہے، ذرا اس کو دیکھیے آپ. صحابہ کا دور پایا ہے، تو جو صحابہ کا دور پائے، ایک امام بخاری ہے جو پانچ واسطے تک رسول اللہ تک پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایک بندے کو پکڑتے ہیں جو حضور کے دور کے قریب تھا، کیونکہ جتنا قریب ہوگا اتنی روایت اچھی آئے گی. اس لیے امام بخاری کی روایت میں اور امام ابو حنیفہ کی روایت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ امام اعظم حضور سے زیادہ قریب گزرے، امام بخاری بہت بعد میں آئے. اس لیے جو حنفیوں کا جو عمل ہے، کہتے بخاری ثابت کرو، یہ بخاری ثابت کرو، میں نے کہا بخاری کے راوی تو بہت بعد میں آئے، امام صاحب نے تو پہلے ہی حدیث صاحب سے لی ہوئی ہے. سمجھا؟ تو امام صاحب دو دو واسطوں سے، تین تین واسطوں سے پہنچتے ہیں، دو دو واسطوں سے پہنچتے ہیں، اور امام بخاری کو پانچ واسطوں سے پہنچنا پڑتا ہے. اور ایک بات علمی یہ بھی سن لیجئے، بخاری، امام بخاری کو جو ناز ہے نا، وہ ان کی 21 سندیں ہیں جو ثلاثیات ہیں، وہ تین واسطوں سے حضور تک پہنچتے ہیں، تین واسطوں سے. اور یہ امام بخاری کے سب سے بڑے محدث ہونے کی جو دلیل ہے کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں 21 سندیں ایسی ہیں جو تین واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہے. بڑا شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بخاری میں 21 سندیں ایسی ہیں جو تین واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتی ہیں. میں نے کہا امام بخاری ہمارے آقا، ہمیں کوئی بغض نہیں ہے، لیکن جو تو کہہ رہا ہے تو سن لے یہ بات، اس 21 میں سے 19 سندوں میں امام اعظم کے شاگرد موجود ہیں. وہ امام اعظم کے شاگردوں سے روایت آگے آئی ہے، یہ بھی تو بیان کر رہا ہوں. 19 اس میں سندوں کے اندر امام اعظم حنیفہ کا واسطہ موجود ہے، جس کے ذریعے سے بات آگے پہنچ رہی ہے. یزید میں اتنا قریبی دور پایا، علماء نے کہا اس سے حدیث لیتے ہیں، تو تمام امت نے، علامہ زہبی جو چپک کر رہے ابن تیمیہ کے ساتھ، لیکن میں حیران ہوں ان کا عقیدہ اتنا صاف کیسے رہا. ایک مزی تہذیب الکمال والے اور ایک زہبی سیر عالم النبلاء والے، یہ دونوں نے براہ راست ابن تیمیہ سے پڑھا ہے، دونوں نے
براہ راست.
لیکن ان کی عبارتیں آپ دیکھیں گے ستری تو بندہ حیران ہوتا ہے, ستری عبارتیں. تو تہذیب الکمال کے اندر زہبی نے یہ بات لکھی ہے کہ یزید ناسبی تھا, یزید غالی تھا, اور اس سے روایت لینا جائز نہیں. اور ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ خواہ وہ صحابہ کے دور میں پیدا ہوا لیکن لیس بأہل ان یروى عنہ, یزید کی اوقات ہی نہیں ہے, حیثیت ہی نہیں اس گندے کی کہ اس گندے سے اتنی پاکیزہ باتیں لی جائیں. میں نے کہا حسین سے حدیث تو درکنار, حزیر کے فضائل تو رسول اللہ نے خود پڑھ دیے. تم دو شہزادوں کی جنگ کے تو شرم نہیں آتی اپنی قبر کالی کرتے ہو؟ یزید کہاں سے شہزادہ آیا؟ یزید کے پاس شہزادہ بننے کا تھا نہ شکل تھی نہ صورت تھی نہ اس کا عمل تھا. حسین تو صحابی بھی ہیں, رسول اللہ کی گردن پر سوار ہے, دوش مصطفیٰ کے وہ راکب ہیں, سینہ مصطفیٰ پر وہ آرام کرنے والے, لعاب مصطفیٰ کو پینے والے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گلاب اور پھول ہیں. مجھے بتاؤ شہزادہ اس کو نہیں کہتے تو پھر شہزادہ کہتے کس کو ہے؟ پھر اب جو آخری کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے ایک مزاج میرے دوستوں ہمیں عطا فرمایا ہے, اور وہ مزاج یہ عطا فرمایا ہے حضور نے کہ یہ حضور کی مرضی ہے, حضور کا دین ہے. حضور نے فرمایا جو میری اولاد سے محبت کرے گا میں اسے پیار کروں گا, جو میری اولاد سے نفرت کرے گا میرے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. حضور یہ کیا؟ فرمایا میری مرضی ہے. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں, جو رسول کو پسند ہے وہ تم کو پسند ہونا چاہیے, رسول کو اپنے بچے پسند ہے بس تم کو پسند ہونی چاہیے. اب یہ مزاج آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح فرمایا, فرمایا جو میں نے کل بھی حدیث پڑھی تھی, جلدی سے صرف حدیثیں پڑھ دیتا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اپنی ذات کو میری ذات پر قربان نہ کرے. وتکون عترتی احب الیہ من عترتی, جب تک میری اولاد اس کی نظروں میں اپنی اولاد سے اعلیٰ نہ ہو جائے. کل بھی میں نے کہا اپنے بچوں کو اگر آپ تھپڑ بھی ماریں گے نا تو یہ بہت زیادہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, باپ کو ایسا ہونا چاہیے. اگر آل محمد کے لیے اگر آپ نے تھپڑ مارنا سوچا بھی تو ایمان سے نکل جائیں گے. تو کتنا بڑا حق ہے ان کی اولادوں کا بولیے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جناب میری اولاد کو اپنی اولاد پر وہ ترجیح دے گا جو مومن ہوگا. فرمایا وہ اہلی احب و الیہ من اہلی, میرے خاندان کو اپنے خاندان پر ترجیح دے گا. وہ ذاتی احب و الیہ من ذاتی ہی, اور میری ذات کو اپنی ذات پر فضیلت دے گا. کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اسلام ہے. مودودی صاحب اپنی کتابوں میں بڑے بیزار ہیں, کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو نسب پرستی ہے. میں نے کہا بھائی یہ اسلام حضور نے یہی بیان کیا, یہ اسلام حضور نے پیش کیا ہے, عطا کیا ہے, اسی کو قبول کرنا ہے تو قبول کرو ورنہ جاؤ. اسلام تو حضور نے یہ بیان کیا کہ میری اولاد کو تم نے پیار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. اور میں نے کہا منی اتری لیکن ان کے لیے اتری, انما یرید اللہ لیذبانکم رسا اہل البیت, اہل البیت یطہرکم تطہیرا, کہ محبوب اللہ نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ ان کے گھر کو صاف ستھرا کر کے تیرے گھرانے کو پاک کر دے گا. الا المودت فی القربا, اے حبیب کہہ دے کہ میں دینی خدمت پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا, اگر تم میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو میرے صحابہ تم سونا لے آئے, چاندی لے آئے, مال لے آئے. کیوں لائے؟ کہا حضور آپ پورا دن تبلیغ کرتے ہیں, اہل بیت کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے اس لیے لے آئے. سرکار نے فرمایا میں نے تبلیغ اس لیے تو نہیں کی تھی کہ تم اپنے باغ میں سے حصہ میرا بنا لو, اپنے مال میں سے حصہ بنا لو. اللہ نے فرمایا محبوب ایسا نہ کر, وہ مسائل فلا تنہر, اسی تقاضے سے محبوب ان کو یہ بڑے مخلص ہو کر آئے, یہ رشوت دینے نہیں آئے, مخلص ہو کر آئے, تحفہ لائے. ان کو کہو یہ نہیں چاہیے, یہ مزاج نہیں ہے, تمہیں دھتکارتے بھی نہیں, تمہیں مزاج بتا دینا ہے نا, پھر یہ لے جاؤ اپنے بچوں کو دو. یہ نہ دو کہ کیا دیں, کا محبت دو, میری اولاد سے محبت کرو. رد نہیں کر رہے, فرمایا میری اولاد سے محبت کرو. یہ مزاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا, اور یہ حضور نے مزاج عطا فرمایا جو میری اولاد سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں. جامع ترمذی فرمایا من احبنی وحب ہذین, جو مجھ سے پیار کرے اور حسن حسین سے پیار کرے, وہ اباہما اور ان دونوں کے باپ علی سے پیار کرے, وہ امہما ان دونوں کی ماں فاطمہ سے پیار کرے, کانا مائی فی درجت یوم القیامہ, غم نہ کر وہ بلے سندھیوں میمنوں پشتونوں کوئی بھی ہو, کہ ان پنچ تن سے پیار کرو قیامت میں میرے محل میں رہو گے. تمہاری برادریاں کچھ بھی ہو تمہاری برادریاں نہیں بدل سکتی, لیکن ان سے محبت کرو تمہارے درجے بڑھ سکتے ہیں. فرما مجھ مصطفیٰ کے کمرے میں رہو گے تم. بولو سبحان اللہ. اب کسی پنجابی, کسی میمن, کسی سندھی بھائی, کسی بلوچ بھائی, کسی اور برادری والے بھائی کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تقسیم خدا کی طرف سے ہے. لیکن مصطفیٰ ایسے کریم ہے, فرماتے ہیں پنچ تن سے پیار کر لو, اپنے ماں باپ کے ساتھ تم میرے بنگلے میں رہو گے. بولو سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. یہ جامع ترمذی شریف المناقب کے اندر ہے, ٹھیک ہے.
اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتا چلا، سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ بس ان سے پیار کرو، جنت میں جانا ہے بولیے ان سے پیار کرو. ہم پنچ تن کو بھی مانتے ہیں، چار یار کو بھی مانتے ہیں. بولو سبحان اللہ. چار یار کو بھی مانتے ہیں، پنچ تن کو بھی مانتے ہیں. اس پر پوری تقریر ہے میری، چار یار ہم کیوں کہتے ہیں اور پنچ تن کیوں کہتے ہیں، یہ ساری وضاحت دوسری جگہ پر. اب یہاں پر آئیے، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث سے دیکھیں، حضور نے خود مزاج بتایا، فرمایا یہ جو ترمذی میں احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے پیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. واحبنی لحب اللہ، اللہ کی تعظیم، اللہ کا شکر، اللہ سے پیار کرو، کیوں؟ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. واحبنی لحب اللہ، اور مجھ سے پیار کرو اللہ کے لیے. اور فرما وہ احب اہل بیتی لحبی، اور میری اولاد سے پیار کرو میرے لیے. کیا مطلب؟ کہ میری محبت کا زینہ میری اولاد ہے. جب میری محبت، میری اولاد کی محبت آئے گی تو میری محبت آئے گی، اور جب میری محبت آئے گی تو اللہ کی محبت آئے گی. تو یہ ہم نے زبردستی کیا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین بیان کیا ہے؟ اب ماننا تو میرے دوستو یوں ہی ہوگا. اور ایک جملہ آپ سنیے، جو آپ نے اتنا دیر لگائی ہے یہاں پر، تو آپ کے لیے یہ بتا رہا ہوں میں، یہ حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے. سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم اہلی من بعدی، میرے بعد میری اولاد ہی تمہارے لیے سب سے افضل ہے. آگے فرمایا، یہ روایت جو ذکر کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہیں پتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑا دینے والی، چھڑا دیا اس نے، فاطمہ چھڑایا اس نے، فاطمہ کا معنی چھڑا دینا، چنگل سے چھڑا دینا. سرکار خود فرماتے انما سمیت، انما سمیت بنتی فاطمہ، تھا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ لئن اللہ فاطمہ، وہ فاطمہ محبہ للنار، اس لیے کہ اللہ نے اسے بھی جہنم سے چھڑا دیا ہے، اور جس سے اس سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس کو بھی جہنم سے چھڑا دیا. اب آپ اس بات کو آپ نے سن لیا. آگے صحیح سند کے ساتھ اللہ میں ایسے بھی فرمایا رجال الثقات، سارے راوی اس کے صحیح ہیں. کیا ہے؟ سرکار نے خود حسنین کو دیکھ کر فرمایا ان اللہ غیر معز، فاطمہ کو فرمایا رضی اللہ عنہا، ان اللہ غیر معذب کی ولا ولدک، اے فاطمہ رب نے مجھ سے کہا ہے کہ نہ تجھے عذاب دے گا نہ تیری اولاد کو عذاب دے گا. اور قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی ولا سوف یوتیک ربک فتردا، حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، اس پر جو بھی تفسیر آپ اٹھائیں، تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، غیر مقلد اہل حدیث حضرات کے سب سے بڑے عالم علامہ شوقانی کی فتح القدیر جو تفسیر کتاب ہے، یہ ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عن ابن عباس من رضائے محمد الا يدخل احد من اہل بیت نار، حضور کی رضا یہ ہے کہ میری اولاد میں سے ایک بھی جہنم میں نہ جائے. کہتے یہ کیا، یہ تو شاہ مذہب ہے. میں نے کہا تم کو سنیت بھی چھوڑنی پڑے گی، اس چکر میں تمہیں سنیت کو بھی خیر آباد کرنا پڑے گا. اگر تم نے وہاں دیکھا تو وہاں تو جھوٹ لکھا جاتا ہے، یہاں تو حق لکھا گیا ہے. اور یہاں حق یہ لکھا گیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے خود اس گھرانے کو عزت عطا فرمائی ہے. اب ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ عزت ان کی طرف منسوب کریں. حضرت علی کہتے ہیں، اور یہ ذرا توجہ سنیے اب مزاج پیغام کربلا کے حوالے سے، حضرت علی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اربع تو انا لہم شفیع یوم القیامہ، چار لوگ ایسے ہیں جن کی قیامت میں ضرور شفاعت کروں گا، قیامت میں ضرور شفاعت کروں گا. فرما المکرم ذریتی، جو میری اولاد کا ادب کرتا ہے، ایک. والقاضی لہم حوائجہم، اور جو ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، دو. فرما والسائی لہم فی امورہم عند ما اضطر الیہ، ان کے معاملات جب پریشان اور تنگ ہو جائے تو اور وہ مجبور ہو جائیں تو پھر آگے بڑھ کر ان کی امداد کرتا ہو، تین. فرما چوتھا کون ہے؟ والمحب لہم بقلبی ولسانہی، جو دل سے اور زبان سے ان سے پیار کا ذکر کرتا ہو. فرمایا یہ چار لوگ ایسے ہیں حضور نے فرمایا کہ جن کی میں قیامت میں شفاعت کروں گا. یہ ایک ایک حدیث ایک ایک گھنٹے کا تبصرہ مانگتی ہے، تشریح مانگتی ہے. یہ میں صرف یہ آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں. اسی لیے حضرت فاروق اعظم، اب آپ دیکھیے، میں نے حضرت عثمان غنی کے یوم پڑھا تھا، فاروق اعظم کو جب ابو لولو فیروز خبیص نے جب ضربت لگائی، اور ایک اس بدبخت نے آپ کے ناف کے قریب خنجر مارا تھا، سب سے زیادہ زخم آپ کو یہاں پر آیا، تو پٹا باندھ کر جب آپ کو لٹا دیا گیا تو آپ نے اسی وقت مجلس شورا بنائی. مجلس سے لوگ تو پہلے تیار تھے لیکن آفیشیل طور پر نام لیا، پہلے بھی وہ لوگ داخل تھے لیکن آفیشیل طور پر سرکار نے حضرت سیدنا عمر نے نام لیا. وہ چھ آدمی کون ہے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ چھ شورا آپ نے بنائی. میں نے فاروق اعظم کی یوم پوری تقریر کی اس پر، چھ بندوں کی شورا بنائی اور فرمایا یہ چھ شورا جو ہے نا یہ فیصلہ کرے گی میرے بعد کون خلیفہ ہے. آپ لیٹے ہوئے، درد بڑا شدید تھا. امام سوتی نے الجم الجوامع کے اندر اس حدیث کو صحیح سنت سے نقل کیا ہے، اور میرے امام نے علم اللہ شریف کے اندر اس مقدس حدیث کو نقل کیا ہے. سنیے آپ کہ فاروق اعظم کے بعد پاس آپ کی شہزادی اور ہماری ماں سیدہ حفصہ کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حاضر ہوئی اور اپنے ابا جان کی خیریت پوچھنے کے بعد کہنے لگی، ابا جان ایک بات کہوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو. کہا کوئی ضروری مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے تو پوچھو، اور اگر کسی کی بات ہے تو پھر رہنے دو. کہا نہیں، ضروری مسئلہ ہے. کہا پولو. کہا آپ نے جو شورا بنائی ہے نا چھ بندوں کی، لوگ اس سے خوش نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ اس میں چند لوگ اور ہونے چاہیے، اس میں چند لوگ اور ہونے چاہیے، کیونکہ ہر بندے کو بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ اور ہونے چاہیے اور کچھ لوگ ان پر اعتراض بھی کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کون اعتراض کر رہا ہے علی پر، کون اعتراض کرتا ہے حسین پر، عبد الرحمن بن عوف پر، سعد بن وقاص پر، طلحہ بن عبید اللہ پر، زبیر بن عوام پر، عبد الرحمن بن عوف پر. پھر حضرت فاروق اعظم نے ایک ایک کی فضیلت بیان کی. کہ عثمان تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے جنازے میں سارے آسمان کے فرشتے آئیں گے. کہ علی تو وہ ہے جس کے ہاتھ کو پکڑ کر حضور نے فرمایا تو جنت میں میرے مکان کے اندر ہوگا. زبیر بن عوام کو حضور نے اپنا حواری قرار دیا. سب کی فضیلتیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت جو بیان کی ہے وہ سننے جیسی. بولو سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امام سیوتی نے لکھا ہے جم الجوامع سندہ صحیح، سندہ صحیح. یا آپ نے ابو نعیم نے اس کو باقاعدہ المناقب کے اندر اور الگ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ میں بھی اس کو نقل کیا. کئی اسناد اس کی ہیں، مختصر یہ طبرانی کبیر کے اندر بھی روایت موجود ہے، اوسط کے اندر بھی موجود ہے، اور جم الجوامع میں سندہ صحیح کے ساتھ ہے کہ سب کے فضائل حضرت فاروق اعظم نے ذکر کیے اور آخر میں عبد الرحمن بن عوف کے فضائل جو بیان کیے ہیں. سبحان اللہ. وہ سنیے اپنی بیٹی سے کہنے لگے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے حفصہ رضی اللہ عنہا، تو کہتی ہے کہ لوگ عبد الرحمن بن عوف کو نہیں پسند کرتے اور میں نے کسی غلط بندے کو لیا. فرمایا اس وقت ان چھ کا ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں. بتاؤ کون ہے اس وقت علی کے مقابلے پر، بتاؤ کون ہے اس وقت عثمان کے مقابلے پر، کون ہے یہاں پر زبیر بن عوام کے مقابلے پر، طلحہ بن عبید اللہ کے مقابلے پر، سعد بن وقاص کے مقابلے پر، عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے پر. کہا ساری امت کی کریم تو سامنے رکھ دی چھ میں نے، اب ان چھ کو کھڑا کرو، یہ جس کو خلیفہ مانیں گے اس کی اتباع شروع کرو، کیونکہ کے نزدیک خلیفہ آسمان سے اترتا ہے اور ہمارے نزدیک ووٹ کے ذریعے آتا ہے. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بحث ہے. خیر اب میں یہاں پر آپ کی بات خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میری بیٹی عبد الرحمن بن عوف وہ خوش قسمت ہے کہ جس کی شان کیا ہے کہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے اور آپ کے دل نے چاہا کہ میں فاطمہ کے پاس جاؤں رضی اللہ عنہا، آپ کی زبانیں چپ نہ رہیں. کیونکہ وہاں چپ کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے وہاں ذکر کا روزہ ہوتا ہے. بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ چپ رہنے میں کیا عبادت، ذکر کرنا چاہیے. آپ سماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں لیکن زبان سے بھی کہیے تاکہ قلب اور لسان دونوں ذاکر ہو جائے. سنیے اس بات کو، یہ محبت میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، محسوس مت فرمائیے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیٹی یہ وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں گئے تو دیکھا کہ دونوں شہزادے اپنی ماں کے دامن سے الجھے ہوئے ہیں کہ کھانا دونا، کھانا دونا، کھانا دونا. سرکار نے دیکھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما علیہ الصلوۃ والسلام کہ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کے کپڑوں سے الجھے ہوئے ہیں، کہہ رہے اماں کھانا. یہ حضرت عمر اس کو بیان کر رہے ہیں، اور میں نے کل بھی مشورہ کیا تھا کہ جو سب سے بڑا عاشق ہے اس کو تم نے دشمن بنایا ہوا ہے. اہل بیت سے تم نے جو ڈرامہ کیا محبت کا، سچے ہوتے تو عمر کے گستاخ کبھی نہ ہوتے تم. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ سرکار نے اس وقت دروازے پر آ کر یہ کہا، سوال نہیں ہے فضیلت دینا ہے. ورنہ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، عائشہ رضی اللہ عنہا، میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے. دروازے پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اہل بیت کی اس خدمت کے لیے حاضر ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو بہت دور تھا، عبد الرحمن دروازے کے قریب تھے، سنا اور کہا حضور اب آئی آیا، حضور ابھی آیا. دوڑے، گھر میں تازہ گھی تھا، بیوی کو کہا کہ تازہ حلوہ بنا، گھی کے دو پراٹھے بنے. یہ حضرت عمر نے لکھا کہ روغن والی دو روٹیاں اور گھی، یہ ہے حلوہ بنا. اور اس کو تیار کر کے جب اہل بیت کی خدمت میں پیش کیا، اور جب سرکار نے دیکھا کہ برتن میں سے کیا کیا نکلا، تو دروازے پر جا کر عبد الرحمن سے کہا او جا کہاں رہا ادھر آ، ادھر آ. عبد الرحمن بن عوف پیچھے آئے، فرما کفاک اللہ امرک الدنیا، اے ابن عوف اللہ تیرے دنیا کے کام کو درست کرے. وہ ام آخرت کا انا لہا ضامن، تو نے جو میری اولاد کے لیے کہا ہے آخرت کو بھول جا، میں ضامن ہوں اس کا. آخرت کو بھول جا، آخرت کو بھول جا، میں اس کا ضامن ہوں. تو مجھے بتائیے، یہ آپ جو امام کس کے اس فلسفے پر عمل کرتے ہوئے یہ شربت بنا رہے ہوں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ جو آپ غریبوں کو صدقہ کر رہے ہیں، آپ اپنے حلال مال میں سے امام کی بارگاہ میں خراج تحسین، اور اللہ کے نام پر، نام تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پر جو نام اللہ کا ہی ہوتا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ دیتا کون ہے؟ لیکن کوئی خاص ابھی قربانی گئی ہے، کہا کیا ہے؟ کہ چار بکرے لائے ہیں. چار بکرے؟ کہا کس کے؟ کہا یہ بڑے ابا کے، یہ چھوٹے ابا کے، یہ چچا کے. میں نے کہا یہ تو چاروں چاروں تو کہتا ہے کہ غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے شرک ہو جاتا ہے، تو یہ تو بکرے سارے اللہ کے ہیں. تو کہتے نہیں، کٹیں گے اللہ کے نام پر، منسوب بزرگوں پر ہے. تو میں نے کہا ہاں، گیارہویں کا بکرا بھی کٹتا اللہ کے نام پر ہے، سواب منسوب غوث اعظم کی طرف. تم نے بڑی ٹوپی پہنائی سنیوں کو، لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی گیارہویں ہوتی تھی ختم ہو گئی. میں نے کہا کوئی اور مطلب ہوگا؟ نہیں، آپ وقت خاص کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی مسجد میں ڈیڑھ بجے ظہر ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ڈیڑھ بجے ظہر ہونا چاہیے، ظہر کا ٹائم تو ساڑھے تین چار گھنٹے ہوتا ہے، کیوں خاص کرتے ہو؟ کہا لوگوں کی سہولت ہے. تو میں نے کہا یہ بھی لوگوں کی سہولت ہے، جو اپنے لیے تاویل کرتے ہو تو کیوں مت سے اختلاف ختم نہیں کرتے؟ کیوں کشادہ قلبی نہیں لے کر آتے؟ کیوں یہ بات نہیں کرتے؟ خود فتاوی دیوبند کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، انگوٹھا چومنا ثواب کا کام ہے. میں نے کہا آؤ اس فارمولے کے اوپر ختم کرو یہ اختلاف. کسی کو جگانے کے لیے تو انگوٹھا نہیں چوما جاتا، رسول اللہ کے نام پر چوما جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب سنیے، اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے کہ جو محبت کرے گا میں اس کو نوازوں گا، اور فرمایا جو میرے آڑ سے محبت نہیں کرے گا وہ میرے نزدیک مبغوض ہے، مجھے غضب ہے اس کے اوپر. یہ مزاج دیکھے نا حضور کا، یہ ضروری ہے. جو محبت کرے گا تو کہا دیکھو میں ایسا ہوں، پھر اس کے لیے جنت میں لے جاؤں گا، جنت کا ضامن بن جاؤں گا. اور جو ان کی بے ادبی کرے گا، فرمایا وہ میرے نزدیک مبغوض ہے، وہ میرے نزدیک غضب والا ہے کہ میں اس پر غضب کروں. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کتاب القدر میں کہ چھ لوگ وہ ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور سارے فرشتے لعنت کرتے ہیں. فرمایا ستتن لعنتہم، چھ وہ ہیں عائشہ جس پر میں لعنت کرتا ہوں، لعنہم اللہ، اور اللہ لعنت کرتا ہے. وہ کل نبی ان کانا، اور جتنے نبی سب لعنت کرتے ہیں، اور چھ میں سے ایک وہ ہے. فرما والمستحل من اترتی ما حرم اللہ علیہ، فرمایا جو اللہ نے میری اولاد کو عزت دی ہے وہ اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، بے توقیر کرتا ہے، تو میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور سارے نبی لعنت کرتے ہیں. تو ابن زیاد پر لعنت اس حدیث سے آئی کہ نہیں آئی؟ شمر پر آئی کہ نہیں آئی؟ یزید پر آئی کہ نہیں آئی؟ ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے گئے لعنت کرنا تو یہ کوئی مزاج نہیں ہے. میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک بڑے مفتی صاحب کا حوالہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. کہنے گئے جی کیا؟ میں نے کہا شاہ اللہ صاحب کے جلال قدر شاگرد ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، صاحب تفسیر مزری، بڑی پیاری بات لکھی ہے اور قیمتی بات میں آپ کو دے رہا ہوں. مکتوبات ہیں ان کے، اس مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے یزید کی لعنت پر اہل سنت میں اختلاف ہے، یعنی احناف میں، ورنہ تو امام احمد بھی حنبل بھی اس کو کافر کہتے ہیں، امام شافی بھی کافر کہتے ہیں، اور لعنت کو جائز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس کو کافر اور لعنتی کیوں بنایا گیا؟ احانت اور بے ادبی اولاد رسول کی کرنے کی وجہ سے. تو اس سے پتا چلا کہ اولاد رسول کا رتبہ کتنا بڑا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ شاہ اللہ صاحب کے فیض یافتہ ہیں، تفسیر مظہری کے مصنف ہیں آپ. آپ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ احناف میں، حنفیوں میں، یزید پر لعنت کرنے میں، اور میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس میں ڈھیلا نہیں ہونا، جم کر بیٹھنا، کیونکہ لوگ آدھی بات کرتے ہیں، یا میں کہتا ہوں تقریر پھر لمبی کرو یا پھر چھوڑ دو، نہیں کرو جب تک لوگوں کو مطمئن نہیں کرو، پھر مسئلہ چھیڑو نہیں. دیکھو کہتے ہیں امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں کہا، میں نے کہا مسلمان کہا، آدھی عبارت پڑھتے ہیں آدھی, کہتے امام اعظم ابو حنیفہ نے تو جناب, میں نے کہا تیرے کو اتنا درد کیا لگا یزید کا, تجھے اتنا درد, یہ جتنا تو یزید کے لیے بول رہا ہے اس کے مقابلے میں امام حسین کی تعریف کر دوں تجھے, تو یہ نقطہ ہوتا ہے یا بیچارہ کوئی ایسی ان پڑھ ہوتا ہے وہ ایسی چل پڑتا ہے, تو میں اس ان پڑھ اور سادے آدمی کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کو کافر تو نہیں کہا, تو میں نے آگے سے جواب دیا مسلمان کہا کہ نہیں, تو میں نے کہا یہ بھی بولنا پوری عبارت پڑھ, نہ کافر کہا نہ مسلمان کہا, نہ کافر کہا تو جو کافر کہے وہ بھی امام صاحب کے نزدیک ٹھیک ہے, نہیں سمجھے آپ نتیجہ کیا نکلا, جو کافر کہے اسے جو اس پر لعنت کرے وہ بھی امام کے سے نزدیک. اور دوسری بات میرے دوست, یہ بہت کم جگہ آپ کو ملے گی, دیکھیں جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, رحمت اللہ علیہ, رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہی جملے کہتے ہیں نا رحمت اللہ علیہ. یزید بھی مرا ہے نا, تو یزید مرا تو اس کے لیے کسی نے رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا, ایک بات, کیونکہ رحمت جس پر ہے تو لعنت اس پر نہیں, اور جس پر لعنت ہے اس پر رحمت نہیں. آپ مجھے کیا بتا دیجئے کہ سوائے آج کل کے مولویوں کے جو اس کو زبردستی جنت میں گزر رہے ہیں, میں نے کہا جنت میں تم سیڑھی لگا کر نہیں جا سکتے, اس کے لیے مصطفیٰ کا واسطہ چاہیے. یہ سیڑھیوں سے جنت نہیں, یہاں سے تم چاہو لیکن جنت میں رسائی مصطفیٰ کی شفاعت کے ذریعے ہوگی. کیا اللہ مجبور ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا پھر؟ میں نے کہا اس کی مرضی ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ. کیا اللہ بغیر شفاعت کے ہمیں جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ میں نے کہا بھیج سکتا ہے. کہا پھر؟ میں نے کہا نہیں بھیجتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ. نہیں سمجھا؟ اس نے بنا دیا قانون, اب ہم کیا کریں؟ ہم تو عشق کے بندے, ہم نے تو ماننا ہے. سنیے, یزید کو آپ کیا کہیں گے, رحمت اللہ علیہ, رحمہ اللہ, بلکہ ہمارے علماء امام اعظم نے بھی اور سارے احناف نے لکھا, جب لکھتے ہیں نا یزید کا نام تو لکھتے ہیں یزید بن معاویہ علیہ ما یستحق ہو. یہ بڑی قیمتی بات آپ کو دے رہا ہوں, یعنی حضرت امیر معاویہ کا جب نام آئے گا تو لکھیں گے معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ, یہ کتابوں میں ہوگا صحابی ہونے کے سے. یزید کا جب نام آئے گا تو لکھا جائے گا یزید بن یزید ابن معاویہ علیہ ما یستحق ہو. کیا مانا ہوگا؟ رحمہ اللہ نہیں لکھا, رحمت اللہ نہیں لکھا, مانا یہ بنے گا اس کا یزید وہیں پہنچا جہاں کا حقدار تھا. یہ لعنت کا دوسرا لفظ ہے, جیسا لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے تو علیہ ما یستحق ہو, یہ بالکل اس کے قریب کا مانا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ علیہ ما یستحق ہو, وہی گیا جہاں ٹھکانا تھا اس کا, تو یہ لعنت ہی سے کنایا ہے. اور ہمارے علماء نے دلیل کا لحاظ کرتے ہوئے اگر لعنت کو صحیح نہیں کہا تو رحمت بھی نہیں کہا اور علیہ ما یستحق کو کہا. یہ نقطہ آپ سب کو یاد رکھنا ہے, یہ نقطہ آپ کو سب کو یاد رکھنا ہے. یہ بزرگوں کا جو دسترخوان آج سے لے کر جو اوپر بکھرا ہوا ہے, میں نے ہر ایک کے دسترخوان پر حاضری دے کر کچھ کچھ چن کر لایا ہوں اور ایک ایک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو سب ہمارے بزرگوں نے جمع کر کے رکھا ہے, صرف ہمیں آگے بڑھ کر اپنے اسلاف سے محبت کرنی ہے. تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر لعنت ہوگی جو میرے اولاد کے حق کو ہلکا جانے گا. اب کیا فرمایا تھا کہ جو حسن حسین اور فاطمہ اور علی سے پیار کرے گا تو وہ جنت میرے درجے میں ہوگا, فضیلت میں یہ بتایا تھا. اب جو ان سے جھگڑے گا وہ کہاں ہوگا؟ تو اب یہ بھی حضور بتاتے ہیں. ترمذی شریف کی سرکار فرماتے ہیں قال علی علی, سرکار نے پنجتن پاک میں سے پہلے حضرت علی سے کہا, وہ فاطمہ تھا, فاطمہ سے کہا رضی اللہ عنہ, والحسن والحسین, حضرت حسین سے فرمایا. پہلے تو فرمایا تھا جو ان پانچ سے پیار کرے گا وہ جنت میرے ساتھ ہوگا, اب فرمایا ان پانچوں کے ساتھ انا حرب لما حربتم, فرمایا او میرے پنجتن پاک سنو, جو تم سے جھگڑے گا میں اس سے جھگڑوں گا, جو تم سے جھگڑے گا میں مصطفیٰ اس سے جھگڑوں گا. کہتے سرکار تو اخلاق والے ہیں. میں نے کہا کبھی جھگڑنا بھی اخلاق ہوتا ہے, کبھی درگزر کرنا بھی اخلاق ہوتا ہے. بے ڈھنگے آپ ہو گئے, حضور کی سیرت تو توازن والی ہے, حضور کی سیرت تو توازن والی ہے کہ غصہ بھی ہے محبت بھی ہے, لیکن ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. سمتے حضور نے فرمایا جو ان سے جھگڑے گا میں اس سے جھگڑوں گا. وسلم لمن سالم تم, جو ان کے ساتھ صلح کرے گا میں مصطفیٰ اس کے ساتھ صلح کروں, جو میرے ان گھر والوں کو سلامتی دے گا میں مصطفیٰ اس کو سلامتی دوں گا. تو یہ دیکھیں مزاج حضور نے عطا فرما دیا کہ جو ان سے پیار کرے گا میں ان کے ساتھ ہوں, جو ان سے پیار نہیں کرے گا میں ان کے ساتھ. بولیے, حضرت عباس ایک جگہ سے گزرے, حضرت عباس ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ بات کر رہے تھے, حضرت عباس سرکار کا چچا ہے تو وہ رک گئے, اور کیا حال ہے خیریت سے؟ تو یہ بات حضرت عباس کو چھن گئی. سرکار سے جا کر عرض کیا, رسول اللہ ایک جگہ گیا تو چند لوگ کھڑے ہوئے تھے, وہ اپنی باتیں کر رہے تھے, جب میں آیا تو وہ چپ ہو گئے, اور جب تک میں کھڑا رہا تو آپس میں بات نہیں کی, یعنی مجھے عجیب سمجھا. تو یہ سرکار نے یہ نہیں کہا یہ تو مزاج ہوتا ہے چچے جان ابھی چھوڑیے اس کو, نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا کہ سرکار منبر پر جلوہ گر ہوئے. بولیے سبحان اللہ. یہ روایت ابن ماجہ کے مقدمے میں موجود ہے حضرت عباس کے فضائل میں. سرکار نے فرمایا فقال ما بال اقوام, کیا ہو گیا لوگوں کو, یتحدثون فاذا راوا رجلا من اهل بیتی قطعوا حدیثهم, کیا ہو گیا لوگوں کو, آپس میں باتیں کرتے ہیں اور میرے خاندان میں سے اگر کوئی بندہ آ جائے تو اپنی باتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے کھڑے ہونے کو عیب سمجھتے ہیں. فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل ایمان, اللہ کی عزت کی قسم میں مصطفیٰ کہتا ہوں کہ اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا, حتی یحبہم للہ ولی قرابتہم منی, جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میرے لیے محبت نہ کی جائے. اللہ کے لیے اور میرے لیے بولیے محبت نہ کی جائے. یہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو میرے دوستو واضح طور پر سرکار نے شاہ فرمایا, اور فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تناول اہل بیتی, فرمایا لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہیں پہنچے گی. فرمایا کہ میری وان شفاعتی تناول کا سب سے پہلے میری شفاعت جس کو پہنچے گی وہ میری اہل بیت ہے. بولیے سبحان اللہ, وہ میری اہل بیت ہے جن کو سب سے پہلے میری شفاعت پہنچے گی. اور حضرات گرامی, ان تمام ابحاث کا خلاصہ جو ہمارے سامنے واضح طور پر آ گیا, میں نے کل کی نشست میں کربلا کے واقعے کے نقطے کو بھی بیان کر دیا تھا, اور رات کے وقت میں نے کربلا کے واقعے کے نقطوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ یزید کی خلافت کیا ہے, عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا, کیا معاملات کیے, اور میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک یا دو بدری صحابی بھی تھے, اور اس جنگ کے اندر آپ کے ساتھ شہید ہونے والے آپ کے اور بھائی بھی تھے. ایک تو آپ کے بھائی حضرت عباس بن علی تھے, اور ایک آپ کے بھائی ابو بکر بن علی تھے. بولیے سبحان اللہ. تو لہذا ہمارے آستانوں پر حضرت عباس کا جھنڈا لگنا چاہیے کہ عباس بن علی, لیکن ساتھ میں ابو بکر بن علی کا بھی نام ہونا چاہیے, عمر بن علی کا بھی نام ہونا چاہیے, عثمان بن علی کا بھی نام ہونا چاہیے. صحابہ نے اس کو کس درد کے ساتھ سمجھا اور کس طرح صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے احرام کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, تو عراق کے لوگ آئے, عراقی کوفی آئے, اور کوفی آ کر کہنے لگے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. کہا کیا؟ کہا احرام کی حالت میں مکھی مار سکتے ہیں؟ اگر مکھی جسم پر بیٹھ جائے تو احرام کی حالت میں مکھی مار سکتے ہیں؟ فرما اٹھو یہاں سے اور باہر دفاع ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو احرام کی حالت میں مکھی مار سکتے ہیں؟ تم عراقیوں نے نبی کے نواسا رسول کو تم نے قتل کیا ہے, جب تمہارے کلیجے پھٹے نہیں اور تم خدا سے ڈر رہے ہو احرام کی حالت میں مکھی مارنے سے, تو مجھے بتائیے. یہ شہادت عام شہادت نہیں تھی جو کہہ دیا جاتا بھائی یہ حادثہ تھا, لوگ ہو جاتے تھے ہو جا. صحابہ نے اس کو اتنا برا منایا ہے. اور طبقات ابن سعد میں موجود ہے, حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ حسین جو تھے وہ سب سے پہلے یزید کو سمجھ گئے تھے, اس لیے وہ روانہ ہوئے. ہمیں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا, اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ فتنے میں سمجھتا ذرا جلدی ہے. یہ بنو ہاشم کی خاصیت ہے, اور وہ تو اصل بنو ہاشم ہے, وہ تو اصل بنو ہاشم ہے. تو حضرت عبداللہ بن حنزلہ غسیل الملائکہ, طبقات ابن سعد موجود ہے کہ جب یزید کے گناہ ہمارے سامنے آئے کہ وہ شرابیں پیتا تھا, وہ بدکاریاں کرتا تھا, وہ لباطت کرتا تھا, وہ نمازیں چھوڑتا تھا, تو حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں طبقات ابن سعد میں نظر نہیں آتا یہ بات, اہل عرب نے یہ بات کی ہے, صحابہ کی اولادوں نے, کہتے پھر ہم نے ڈنڈا سوٹا اٹھایا یزید کے لیے. کہ کیوں؟ کہ اس وقت اگر ڈنڈا سوٹا نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں ڈر لگا کہ کہیں آسمان سے اللہ پتھر کی بارش ہم پر نہ کر دے. تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان کی اولادوں نے اس کا تاثر لیا اور اس کو رکھا. یزیدی فوج نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد مدینے کو تخت و تاراج کیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت ال جو جنت ال ریاض الجنہ ہے اس میں گھوڑے باندھے, لیدیں کی. اور ابن کثیر نے خود لکھا کہ سیدہ ام سلمتہ اپنے گھر میں تھی, ایک یزید اندر, ایک یزیدی فوجی اندر گھس آیا, تو حضرت ابو سعید خدری بوڑھے تھے, ماں اوپر بیٹھی ہوئی ہے، پردہ کیا ہوا اوپر جل وغیرہ ہے، پردہ ساتھ میں ہے، اس طرح پردے کے باہر حضرت بیٹھے ہوئے، تو وہ شخص دروازے کو کراس کر کے مہمان خانے میں جہاں حضرت ابو سعید خدری ہے اس کو کراس کر کے پردہ ہٹا کے اندر جانے لگا، تو حضرت نے یہی جواب دیا ہوگا جو مولانا حسن نے کہا کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا، کہا یہ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت اندر ہماری ماں بیٹھی ہوئی ہے ام المومنین۔ تو اس نے لوٹا کہ بڈھے تو کون ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں حضور کا صحابی ہوں، کہا میں اس گھر کا خادم ہوں۔ بولے سبحان اللہ، میں اس گھر کا خادم ہوں۔ ابن کثیر کی البدایہ سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس نے حضرت سید خدری کی داڑھی پکڑ لی۔ قبر میں تم کو یہ جواب دینا پڑ رہا ہوگا، ہر صدمے کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، ہر صدمے کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اللہ اس ملک کو آباد رکھے، اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کو پاکستان کا ترانہ سکھائیں۔ میں یہاں پر چھوٹی سی میری مسجد ہے، ہماری چھوٹی سی دنیا جس میں ہم ہیں، بالکل کہتے ہیں آپ کنویں کے مینڈک ہیں، میں نے کہا کنواں مدینے کا بنا ہوا ہے۔ اس مسجد میں ہم 14 اگست کو محفل کرتے ہیں، ایک نام ہوتا پاکستان زندہ آباد کانفرنس۔ کہتے ہیں کتنے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا دو چار آتے ہیں، بس دو چار لوگ آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم جمع کرتے ہیں، ترانہ پڑھواتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے بزرگ پیر جماعت علی شاہ صاحب، سرکار قمر الدین سیالوی، ہمارے بزرگوں نے ممبر پر ترانے چلا کر پاکستان کی تحریک کو یہاں سے گرم کیا تھا۔ کہنا چاہتا ہوں قائد اعظم کے اخلاص کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن قائد اعظم صرف ایک نمائندے تھے، پیچھے زور جو تھا وہ مشائخ اہل سنت کا، پنجاب کے مقدس لوگوں کا تھا، پیر آف مانکی شریف صبح سرحد کا تھا، بلوچستان کے پیرانے نظام کا تھا، سندھ کے غیور پیرانے نظام کا تھا۔ یہ قائد اعظم کی پشت کے پیچھے کھڑے تھے اور یہی کہا کہ آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ وکالت کریں، پیسہ بھی ہم دیں گے، جان کے لیے مریدین کو میں ہم آگے لے کے آئیں گے۔ سنی، اپنے بچوں کو وطن کی محبت سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ 14 اگست آئے تو تمہارے گھر کے آگے جھنڈا ہو، سال کے 12 مہینے تمہارے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لگے۔ آج عہد کرو میرے ساتھ، اس مٹی میں تم نے جانا ہے، عہد کرو میرے ساتھ انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اور آج کا یہ سارا سولوشن کا درس یہ نکلا کربلا کے اندر، یہ کہ آپ کو اپنی نسبتیں درست رکھنی ہے، نہ دہشت گردی کرنی ہے، نہ بدمنی کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، محبت کا ساتھ دینا ہے، اور امن کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لی ہے، یعنی اس بات پر کہ اب ہماری کوئی نمازیں نہیں چھوٹیں گی، مسجدوں میں ہاتھ نیچے نہیں کرنا، مسجدوں میں نمازیں پوری کریں گے، اہل سنت کی مسجدوں کے لیے آنکھیں کھلی رکھیں گے، سنی تنظیموں کے سپورٹ کے لیے آنکھیں کھلی رکھیں گے، جیئیں گے اور جینے دیں گے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں کائنات، خیر النساء، حسین، حسن، مصطفیٰ، علی۔ مل کر پڑھیے کیا بات رضا، اتنی حدیثیں آپ نے سنی، کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں نے یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر ایک سلوشن پیش کیا ہے، آپ بھی جا کر ان باتوں پر غور کیجئے گا، میں بھی اپنے عہد پر غور کروں گا، لیکن کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، جی اور جینے دو والی پالیسی کی۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو ملک کی محبت سکھائیں، اہل بیت کی محبت سکھائیں، صحابہ کی محبت سکھائیں۔ اگر میڈیا پر کوئی دہشت گردی کی خبر آئے تو بچوں کو وہ نہ دکھائیں، ٹی وی بند کر دیا کریں، ٹی وی سب سے بڑی کنفیوژن پھیلا رہا ہے، تو ٹی وی تو دیکھنا ایسی فضول بات ہے۔ ٹھیک ہے، خبروں پر مطلع رہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ، میں خود خبروں پر مطلع کیے بغیر بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ضروری خبریں، یہ اٹ پٹانگ خبریں نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کی چوکنگ ہو گئی ہے کراچی کے اندر۔ میں نے کہا اس نے 50 روپے دے کے لوگوں کو جاگنگ کرا دی اور تو ڈر رہا ہے فلاں کی چوکنگ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا تو کربلا والوں کے ساتھ ہو تو جاگنگ سے ڈر رہا ہے۔ میں نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوفی نہ بننا، وہ آج تک رو رہے ہیں، دروازے نہ بند کرنا، یہ تو سیکنڈوں کے سودے ہوتے ہیں بھائی، مرنا تو ایسے ہے۔ اب حضرت حر کو دیکھیے، سبھی کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، سیکنڈوں کے سودے ہوتے ہیں، یہاں سے بس ایک جھٹکا لگنا ہے، پھر پہنچنا نجب مولا ہی ہے، بغداد مولا ہی ہے۔ تو لہذا دنیا کی محبت کو غالب نہ کریں۔ میں نے بالکل ریلیکس انداز میں اور بہت فرینکلی انداز میں آپ سے گفتگو کی ہے۔ میں اکثر محبت میں ایک مزاح میں کہتا ہوں کہ میں بلڈ پریشر کا مریض بھی نہیں ہوں اور نہ کوئی شوگر کا مریض ہوں، کہ جو جناب جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کا پارا بہت زیادہ چڑھ گیا، میں نے کہا جو اتنا اوپر جاتا پھر نیچے نہیں آتا، پھر وہاں آپتا ہے، ہم تو بالکل ریلیکس. لیکن کچھ چیزیں حیا اور غیرت کی ہوتی ہے، ایمان کی ہوتی ہے. آپ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، کوئی بات بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے دوستو یہ ایمان کا تقاضا ہے. قبر میں ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے. اب میرے ساتھ مل کر دعائے عاشورہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اس میں وہ مبارک کلمات ہیں جو آج کے دن سے متعلق ہیں، اور خاص طور پر جو ہے یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، یہ دعا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. آپ جو دعا کر رہے ہیں سب عاشورے کی دعا ہے، لیکن بس ایسی چند الفاظ کو جمع کر لیا ہے. اور جو نفس سے یہ دعا جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ سے جو لو لگانا ہے وہ اصل دین ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذریعہ ایک واسطہ بنایا ہے اور جس کو ہم نے کوئی ضروری نہیں سمجھا ہے. تو میرے ساتھ مل کر سر کی آنکھوں کو بند کر کے حضرت امام علی مقام اور ان کے 72 مبارک جو صفحے تھیں ان کا تصور کر کے اپنے اور اپنے بچے اور اپنے ماں باپ اور سارے مسلمانوں کی طرف سے استغفار کی نیت کر کے اور اللہ رب العالمین کے غضب سے پناہ اور معافی طلب کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ رضا وزينة العرش، لا ملجاء ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة التامة كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. شہداء کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ نظر کے لیے الفاتحہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ساری امت کے لیے الفاتحہ. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قبلہ اول، اس پاک سر زمین اور مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہے، تمام کی عزت و آبرو کی حفاظت اور تحفظ اور عافیت کے لیے الفاتحہ. ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب جو دار فانی سے رخصت ہو گئے، ہمارے استاد، ہمارے پڑوسی، ہمارے اڑوس، ہمارے دادا دادیاں، نانا نانیاں، ہمارے بھائی بہن، چچزاد، ماموزاد، ہماری خالائیں، ہماری پھوپھیاں، ہمارے بھتیجے بھانجے، جتنے رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے، بالخصوص دعا کی جس مسجد شریف کو آباد کرنے والے جتنے نمازی، کئیوں کے چہرے اس وقت میرے ذہنوں میں ہیں، کئیوں کو آپ بھی جانتے ہیں، اور جتنے مسلمان اس دار فانی سے رحلت کر گئے، بالخصوص ہمارے علماء اور مشائخ، تمام کے سارے ثواب کے لیے الفاتحہ۔ ہمارے گھر میں، ہمارے باہر، ہمارے اڑوس، ہمارے پڑوس، ہماری گلی، ہمارے کاروبار، ہمارے بازار، ہماری تجارت، ہمارا رزق حلال جو جمع کردہ ہے وہ، اور جو ہم نے دے دیا ہے وہ، ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے نصیب، ہمارے معاملات، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے ملک کی فضا، ہمارا موسم، ہماری راحت، ہمارا سوچنا، ہمارا وچار، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا سکون، ہمارا قرار، تمام کی عافیت کے لیے، ہماری خوبصورتی و زینت، ہماری صحت و سلامتی تمام کے لیے، ایک دفعہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کامل عافیت کی نیت سے سارے سلسلوں کی بزرگوں کی اداؤں کے مطابق الفاتحہ۔ اس مسجد شریف میں جتنے مسلمان ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کے لیے، جو اولاد نرینہ کے خواہاں ہیں ان کی اولادوں کے لیے، جو بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی خواہاں ہیں نیک رشتوں کے لیے، جو آگے مال اور دین کی ترقی کے لیے ہیں ان کے لیے، اہل بیت کی محبت میں حضرت صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت میں بیٹھے ہیں، اس مسجد شریف کے تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت شریک ہیں، اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک کرتے ہوئے الفاتحہ۔ اور آخر میں اس ملک کو دہشت گردی اور بربریت سے، مزارات اولیاء، مساجد اہل سنت کے تحفظ کے لیے، مشائخ علماء اہل سنت اور دین کے تمام مخلصین، اور اس ملک کی رعایا کی عافیت کے لیے، آخر میں ایک دفعہ دہشت گردی، بھتہ خور و اغوا برائے تاوانوں سے نجات ہو، ان کے جھتے منتشر ہو جائیں، ان کے اتحاد پارا پارا ہو جائیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹائے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، دہشت گردی سے محفوظ فرمائے۔ اس نیت سے آخر میں بڑے درد اور محبت کے ساتھ ساری امت کا غم رکھ کر پڑھیے الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعليه وصحبه بارك وسلم صلاه وسلاما عليك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بحق انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس